یہ نعرہ گونجتا تھا کہ حضرات آپ کے سامنے پاکستان کی شان آ رہی ہے، تو اب آپ کے سامنے تشریف فرما ہے کہ مشرق و مغرب کہاں کہاں اللہ نے آپ نے محبوب کی عزت کے درجے بجائے ہیں کی زبان سے اور اولیاء اللہ کی تعریفات سنوائی ہیں. میری مراد رئیس المتکلمین پیر طریقت رحمت شریعت حضرت علامہ مولانا مفتی سید محمد مختار شاہ صاحب لائنی خلیفہ امداد کشور شاہ شریف. آپ یہ تقریر شروع کرنے سے پہلے شایان شان پرزور غور کا جواب دیں اور دو دور کو تشریف فرما میں گزارش کروں گا قریب قریب آ جائیں اور بھرپور انداز مینارے کا جواب دیں اور بڑی توجہ سے شاہ صاحب کا خطاب سماعت فرمائیں.
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ،
نعرہ رسالت، یا رسول اللہ،
واجب الاحترام بزرگ خصوصی طور پر فخر السادات فخر العلماء ہمارے کینیڈا پاکستان عالم اسلام کی شان معروف سکالر جناب بدیع الدین صاحب سرورالدین تحصیلہ لاری اور میرے بھائی جو لوگ جانتے ہیں وہ بھی انہیں تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے خوبیوں کے مالک جناب حضرت العلامہ حضرت علامہ حاجی حسین اکبر صاحب مدرسہ نورانی اور ذہیم صاحب مولانا اور اس کے علاوہ آپ سب لوگ جتنے سادات کرم کے لوگ فرمائے اب نام لینے لگے کہ پھر نام کا جلسہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے ہم پر جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب کاری و مطلوب آپ کا نامدار مدنی تاجدار تاجدار اکبرم فخر بن آدم آدم ہادی و سبول خیر الرسول احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدا فرما. آپ سے بہت پرانی شناسائی ہے
بعض دفعہ تو ایسا ہوا کہ والد صاحب نے ہمیں تین تین دفعہ بلا دیا ایک ہی مہینے میں. تو اب کافی وقت کے بعد حاضر ہوا ہوں اور ماشاء اللہ آپ کا ایک ذوق میں نے دیکھا ہے کہ ٹاپک کو چنتے ہیں اور پھر اسے سنتے ہیں. بعض لوگ چنتے تو ہیں سنتے نہیں, آپ چنتے ہیں اور سنتے ہیں. پرسنالٹی کے اوپر بولنا اور سننا دونوں انتہائی مشکل کام ہے. جو بات ہے کہ اگر آپ نے مولوی کو پھنسانا ہو تو اس کو کہ فلاں بندے کے اوپر تقریر کر دی وہ بن جائے. کیوں آپ لوگ آدمی ہوتے ہیں کرامتی اور موجرے سنے گے, لیکن آپ اس مجمعے کو میں نے دیکھا کہ میں نے اسی جگہ پر 2009 میں کینیڈا کے اندر الحضرت عظیم البرکت شاہ رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ پر ایک ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی میں, ایک ماحول اور پوری مکمل گفتگو اور آپ نے سماپت کی. سارد شاہ صاحب نے مجھے کہا کہ بہت لطف آیا تھا. تو ہم سب غریبوں کو مانتے ہیں, ہم جتنے غوث ہیں انہیں مانتے ہیں, جتنے اقتاب ہیں انہیں مانتے ہیں, جتنے ابدال ہیں انہیں مانتے ہیں, جتنے اصحاب ہیں انہیں مانتے ہیں, جتنے انبیاء ہیں انہیں مانتے ہیں, جتنے رسول ہیں انہیں مانتے ہیں, جتنے مجدد ہیں اہل سنت ہم سب کو مانتے ہیں. تو یہ نہیں کہ اگر ایک کا ذکر ہے اہل سنت تو مجدد کا اور دوسرے کا انکار ہو رہا ہے, ایسا نہیں. لیکن گفتگو جو ہے وہ آپ کو بہت دھیان سے سننا ہے. جیسا کہ آپ نے سن لیا کہ سو کے بعد تو آتا ہی آتا ہے, جن کی یاد میں آج جلتا ہے کہ ایسا مجدد ہے کہ ہزار کا بھی حصہ شامل ہے اور سو کا بھی حصہ شامل ہے. اب سوچئے کہ قوت ان کی کتنی ہوگی. اب قوت کتنی ہے یہ سن لیجیے کہ اگر یہ آدمی ہاں کر دیتا تو مغل سلطنت اکبر بادشاہ کے بعد ختم ہو جاتی. ہندوستان کے اندر بھی اگر بادشاہ چلتی تو مجدد الزہتانی کے بیٹوں میں چلتی. یہ دورا آپ کے لیے کافی میں اسپرٹ نہیں لینا چاہتا ہوں کہ اگر یہ آدمی ہاں کر دیتا, مجدد الزہتانی ہاں کر دیتے تو اکبر بادشاہ کے بعد پھر اور کوئی ہندوستان کا بادشاہ نہ ہوتا. اکبر بادشاہ کے بعد دوسرا بادشاہ پورے ہندوستان کا مجدد الزہتانی ہوتے اور ان کے بعد ان کی نسل اور خلفاء چلتے. تو انہوں نے کہا ہمیں یہ تاج نہیں چاہیے, یہ تخت نہیں چاہیے, نبی کے قدموں کے اندر جگہ چاہیے. اور ایسے بندے کو سننے کے لیے حاضر دوائی چاہیے. لیکن آپ مجھے بہت بنانا پڑے گا کہ آپ نے جس کو علامہ حاجی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہزار اور سو, یہ ہزار کا کیا چکر ہے؟ اور سن لیجیے آلہ حضرت عظیم البرکت اشام رضاق بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نہ ہوتے تو نبی کا عشق ختم ہو چکا ہوتا, مجدد الزہتانی نہ ہوتے تو دین ہی ختم ہو چکا ہوتا. دین ہی ختم ہو چکا ہوتا, مختار دین ہی ختم ہو چکا ہوتا. تو سن لو, اعلان ہو گیا مسجد میں کوئی اذان نہیں دے گا. اب مجدد الزہتانی آنے لگے ہیں, لیکن مجھے پہلے بہت بتانا ہے, اذان کوئی باہر اذان نہیں دے گا, بادشاہ کے دربار میں مسجد نہیں بنے گی. آپ سنتے جاؤ اس مجدد نے آگے کیا کیا ہے. بادشاہ کے دربار میں مسجد نہیں تھی, آج رات کو کھڑا ہو کے بادشاہ سورج کی پوجا کرتا تھا. سورج کی پوجا کا ایک وقت آج رات بھی ہے, ایک وقت جب سورج نکلتا ہے, ایک وقت جب سورج بیچ میں ہوتا ہے, ایک وقت عبادت کا سورج کا وہ ہے, پوجا کا جب سورج ڈوبتا ہے. اسی لیے تین اوقات میں سجدہ حرام ہے. جب اس وقت سورج کے پجاری پوجا کرتے ہیں تو چار وقت, تو سورج کا پجاری تو تین وقت کرے گا. اکبر بادشاہ چار وقت سورج کی پوجا کرتا تھا, رات بیچ میں اٹھ کر, اور اس نے سورج کا نام رکھا تھا حضرت نیر اعظم. یہ سورج کا نام تھا حضرت نیر اعظم. ایک ہزار نام سورج کے اسے آتے تھے اور سب کے سب وہ جگتا تھا. اب سنتے جاؤ کہ مجدد نے کیا کیا ہے. ہم لوگ تو نام سن کر بیٹھ جاتے ہیں نا, نہیں, ان لوگوں کا ہم پر احسان ہے. آج جو تم مسجد میں نماز ادا کر رہا ہے اور یہ اس بات لازم ہے کہ ان کا دن منا اور ان کو خراج عقیدت پیش کر. تو بادشاہ صبح کے وقت اٹھتا, شمع جب رات کو جلنے لگتی تو ایران تھا سب کے لیے کہ جب بادشاہ شمع جلانے لگے تو سب اپنے سر کو جھکا دے. تو شمع جب جلتی تھی تو سر جھک جاتے تھے. ہم وقت دربار میں آگ جلتی رہتی, مجوسیوں کی طرح آگ کی پوجا کی جاتی. بادشاہ نے, اکبر بادشاہ نے آرڈر دیا کہ ہندوؤں کی طرح ایک زنار بنائی جائے, لیکن زنار جو ہے اس کے اوپر ہیرے لگے ہوئے ہیں, خوبصورت مرصع ہیرے جو حراب لگے ہوں. بادشاہ نے ایک ہندو کو بلایا, کہا اپنے مبارک ہاتھوں سے مجھے ٹہراؤ. یہ سنتے جاؤ ان جلدی میں جاتی آگے. تو اکبر بادشاہ نے وہ زنار کو جو تار وہ ڈھنگ کے دھاگا وہ پہنا, کہا یہاں کشتہ لگایا گیا. اس کے بعد اعلان کر دیا گیا جین مت کے کورر کو بلایا گیا، آپ بتاؤ کہ یہ جانور کیوں نہیں کھاتے؟ اس نے ایسی اپنی بنائی دیے، اکبر بادشاہ نے اعلان کیا آج کے بعد ویجیٹیرین ویجیٹیبل شروع ہوگی، بازار کے اندر گائے کا گوشت حرام، یہ اعلان کر دیا گیا. اس کے بعد دربار کے اندر جتنے ملا تھے ان میں دو مولوی تھے، ابو الفضل اور اس کا بھائی فائدی، یہ دونوں بیٹے ہیں مبارک کے. مبارک جو تھا یہ احمد آباد میں پلا ہے، احمد آباد جو ہے وہ کبھی گڑھ ہوتا تھا اسماعیلیوں کا، اسماعیلیوں کی ساری تعلیمات اس کے اندر اس نے پرورش کی اپنے بیٹوں ابو الفضل اور فائدی کی. ابو الفضل اور فائدی دونوں ایسا بڑا یہ اسکار والا نامہ ہے بادشاہ کا بڑا غلط کر کے رکھ دیا، یہ چونکہ خود مسلمان نہیں تھے دونوں، ابو الفضل بھی مسلمان نہیں ہے، فیض بھی مسلمان نہیں ہے، اس لیے کہ یہ صحابہ کو گالیاں دیتا تھا. محمد مصطفیٰ کی نبوت کا یہ ابو الفضل فیض قائل نہیں ہے. میں بھی گفتگو کروں گا، سنتے جانا بڑی دیر، میں بنیاد بنا رہا ہوں کہ تمہیں سمجھ آئے آئے کتنی بڑی ہستی کو سن رہے ہو. ابھی سنتے جاؤ، اعلان کر دیا گیا دیکھو شراب اگر کوئی رفا حجت کے لیے پیتا ہے اور علاج کے لیے پیتا ہے تو شراب جہر ہے، تو رفا حجت کے لیے اور علاج کے لیے شراب اکبر بادشاہ نے جائز کرا دی. آپ پوچھو گے کہ اکبر بادشاہ جس کو دا گریٹ اکبر کہتے ہیں، یہ اکبر مرتد جو تھا جس کو گریٹ بول رہے ہو، یہ ایسا کیوں کہتا تھا؟ اس لیے ابو الفضل فیضی نے اور دربار کے تمام ملا ہیں جن میں قاضی ابراہیم شامل ہے، جس میں حاجی عبد السلی شامل ہے، یہ سارے کے سارے لوگ شامل ہیں، انہوں نے اعلان کیا کہ امام عادل جو ہوتا ہے وہ مطلق مستحق سے افضل ہوتا ہے. یہ جب اعلان ہوا کہ وہ مستحق سے افضل ہوتا ہے تو بادشاہ نے کہا جب میں مستحق سے افضل ہوں تو میرا حکم جو ہے وہ قرآن کے حکم کے برابر ہے، اور اگر کبھی بادشاہ حکم قرآن سے الٹ دیے تو بادشاہ کا حکم مانا جائے گا، قرآن کو چھوڑ دیا جائے گا. سنو ان مجددوں کا ہم پر احسان، اب جب یہ ہوا تو حکم جاری ہو گیا. سنو، مامے کے گھر شادی کرنا نجائز. سنتے ہیں نا، ابھی سنتے کہنا، مجھے ابھی میں مجدد تک پہنچا نہیں، ابھی میں محمد کے مجدد کو بھیجا کیوں؟ مانی کے گھر شادی نہیں ہو سکتی، چاچے کی بیٹی سے شادی بیٹے سے نہیں ہو سکتی، خالہ کی بیٹی اور بیٹے سے شادی نہیں. تمہارا امریکہ اور کینیڈا کیا کہتا ہے؟ یہی تو کہہ رہے ہیں نا کہ کزن میں شادی نہ کرو. تو اکبر بادشاہ نے کیا کہا تھا؟ کزن میں شادی نہ کرو. وہ کیوں؟ یہ بہت بڑی سازش ہے کہ کزن میں شادی نہ کرو. بیماری جب آنی ہے تو ایسے ہی آ جانی ہے. اب کون سی تم بڑے شبھا یاب ہو، اب بڑے شبھا یاب ہو، بیماری اب بھی آ رہی ہے. اگر رشتے داری سے نہیں آ رہی تو دوسری طرف سے بازاری سے آ رہی ہے، بیماری تو آ رہی ہے. یہ چھوڑ دیں، یہ مجھے کچھ پتہ ہو کہ بیماری آتی ہے. میں بھی کچھ نہ کچھ تو سمجھتا ہوں، بدیع الدین صاحب کے پاکستان کے لیکچر بھی سن چکا ہوا ہوں. ابھی ہمیں یہ بھی کہ ایک سازش ہے. کیوں؟ جب تم پھوپھی کے گھر شادی کرو گے، جب تم مامی کے گھر شادی کرو گے، جب تم چاچا کے گھر شادی کرو گے تو طلاق کی ریشو کم ہو جائے گی، کیونکہ رشتہ بنے گا اور بات اور کثرتیں آئے گی. تو یہ ڈر ہے دنیا کو کہ کہیں مسلمان اس طرح سے مضبوط نہ ہو جائیں. تم کو بولو کہ یہاں رشتے مت کرو، اس لیے کہ بیماری آتی ہے. بیماری جہاں پہ آنی ہے وہ آنی جانی ہے. اگر بیماری ہی آنی ہوتی تو میرا نبی کبھی بھی نہیں فاطمہ کا رشتہ علی کو نہ دیتا. یہ ایسا نبی ہے جو میرے نبی سے بڑھ کر حکیم کوئی نہیں ہے. ہم یقین نہیں ہے کیا دل میں رہنے والوں، ہم یقین نہیں ہے. علم بھی ہے، علم بھی ہے، کتابیں اپنی رسرچ بھی اپنی ہے. اس لیے تم اپنے آپ کو یقین مت سمجھا کرو. تم اپنے آپ کو یہ نہ سمجھو کہ کتابیں نہیں ہیں، یہ نہ سمجھو کہ علم نہیں ہے، یہ نہ سمجھو کہ ریسرچ نہیں ہے، یہ نہ سمجھو کہ تحقیق نہیں ہے. ہر شاید تمہارے پاس ہے بلکہ نہیں، توجہ نہیں ہے. بس جو ہم بات کہیں جس دن تم نے توجہ دی ہر شہر ہر دروازے تم پہ کھل جائیں گے. تو بادشاہ نے اعلان کیا کہ کزنس میں شادی نہیں ہوگی، یہ اس کا اعلان تھا. کزنس میں شادی نہ، اور اعلان کر دیا گیا کہ سنو، کلمہ جب پڑھا جائے تو کیسے پڑھا جائے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اکبر خلیفۃ اللہ. یہ کلمہ اکبر بادشاہ نے جاری کر دیا. اس کے جتنے مرید تھے 19 مشہور تھے، باقی کچے پکے تھے. ٹوٹل اس پیر کے 19 مرید تھے اور باقی کچے پکے بڑھتے کم ہوتے رہتے تھے. تو کلمہ پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ نعوذ باللہ اکبر خلیفۃ اللہ، یہ پڑھا جاتا تھا، اس کو خلیفۃ اللہ بنا دیا گیا. اس کے بعد اعلان کر دیا گیا. سنو، صحابہ کرام پہ جب ڈسکس ہوتی تو انتہائی برے، سب سے مین ٹاپک دربار کا یہ تھا. چوتھے آج ابو الفضل فیضی شروع کر بکواس، یہ دونوں مرتد بکواس شروع کرتے ہیں. کہاں سے شروع کرتے؟ نبیوں کی گستاخی سے شروع کرتے. کس نبی سے کیا مسٹیک ہوئی؟ ابو الفضل عالم تو تھا، تو عالم ہونا کوئی فخر کی بات نہیں ہے. سوچا تو میرا سنا، عالم ہونا فخر کی بات نہیں ہے. سب سے بڑا عالم شیطان ہے. فخر کی بات یہ ہے کہ نبی کی آگے جھکا کون ہے؟ عالم ہونا فخر کی بات نہیں ہے. نبی کا ادب کرنے والا یہ اس کے لیے فخر ہے کہ ہمارے ادب کیا ہے. تو عالم بڑا تھا جو جانتا تو تھا. اب گفتگو دربار میں شروع ہوتی فلاں نبی کی یہ مسٹیک فلاں نبی کی یہ مسٹیک فلاں نبی کی نو زبیلا یہ مسٹیک اور یہ بڑا پسندیدہ. اور جب کسی کو دربار میں گالی دینی ہوتی تو معلوم ہے کیا لفظ یوز کرتے تھے؟ سارے ملا بیٹھے ہیں, کچھ اس میں راشی ہیں, کچھ ان ملاؤں میں شرابی ہیں. شیخ الاسلام کا اپنا بیٹا شراب کے نشے میں چست کے مر گیا, وہ دربار میں بیٹھتا تھا شراب وہ پیتا تھا. اب سن لے جائیے جگہ تو سارے بیٹھے ہوتے تو اگر کسی کو گالی دینی ہوتی تو وہ کیا کہتے؟ اور فقیر, اس کو فقیر کہتے جس کا مطلب ہوتا تھا گالی. تو فقیر کا لفظ بطور گالی پر بادشاہ کے دربار میں استعمال کیا جاتا تھا. یہ چیزیں جب شروع ہونے لگی تو اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اور بادشاہ کی جانب سے آرڈر جاری ہو گیا. قاضی ابراہیم نے جنایا حاجی ابراہیم, اس نے آ کر بادشاہ کو ایک حدیث سنائی. حدیث بیان کرنا آسان ہے, حدیث کو سمجھنا مشکل. اس لیے ہم سب لوگ امام اعظم کے مقلد ہیں, امام بخاری کے مقلد نہیں ہیں. حدیث بیان کرنا آسان ہے, حدیث کو سمجھ کر بیان کرنا یہ بڑا مشکل ہے. حدیث 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 تو تم بھی سارے کو حدیث بیٹھے ہو, انٹرنیٹ پہ ساری حدیث ہے تو بیان کرو بہت دیکھو. لیکن امام اعظم نہیں بن سکتے کیونکہ حدیث کو پڑھ لینا آسان ہے, بیان کر دینا آسان ہے, اس کے مسئلے کو سمجھنا یہ خدا جب عطا کرتا ہے تبھی آتا ہے. یہ بات یاد رکھیے. تو یہ آج کل کیوں مسئلہ کھڑا ہوا؟ ایک بندہ انٹرنیٹ پہ گیا, حدیث اس نے پڑھی, جی رات رات ایسا رفاتے تھے کے بعد مولانا صاحب بات باتیں تو نہیں پڑھ لیتے تھے, میں انٹرنیٹ سے پڑھ کر آیا گوگل سے زبان, تو مجھے کیوں نہیں پڑھنے دیتے؟ تو اللہ کے بندے, جس بندے نے 20 سال لگائے ہیں, جس بندے نے پوری زندگی لگا دی ہے, تو کیا سمجھتا ہے کہ اس کی اس حدیث کو نہیں پڑھا ہوگا؟ کیا اس حدیث کو نہیں سمجھتا؟ امام اعظم اس حدیث کو نہیں سمجھتے؟ نہیں. تو یہ مسئلہ ہے, حدیث کو پڑھ لینا اور ہے اور حدیث کو سمجھنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. تو حدیث اس نے آ کر بیان کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی کا بچہ ہے, جس پر بادشاہ کے دربار میں حدیث بیان ہو رہی ہے. مجھے چونکہ حضرت مجدد غسانی کی بارگاہ پر جانا ہے, میں ان پہ ڈسکس نہیں کرا. آج ایک کہنے لگا ابراہیم اکبر بادشاہ سے, جس کو آج کل بڑا گبریٹ اکبر کہتے ہیں, کہنے لگا کہ حضور کی بارگاہ میں صحابی آئے اپنے بچے کے ساتھ. تو صحابی جو ہے ان کی داڑھی نہیں تھی, ان کی داڑھی نہیں تھی, تو کیا کیا گیا کہ حضور نے فرمایا کہ یہ شکل جنتیوں کی ہے. اب وہ مولوی اپنی بات کر کے ملا مودی نہیں کہا, ملا اپنی بات کر کے سائڈ پہ ہو گیا. اکبر بادشاہ نے حدیث کو سمجھ لیا اور اعلان کر دیا, آج کے بعد کوئی میرا مرید داڑھی نہ رکھے. تو یہ کس کی خرابی تھی؟ اکبر کی خرابی نہیں ہے. اکبر بادشاہ تو صرف 13 سال کی عمر میں بادشاہ بن گیا, 13 ایئرز اولڈ ہے اور وہ بادشاہ بن گیا. اس کو کوئی علم نہیں اس نے پڑھا, کسی دربار کسی وہ مکتب میں نہیں گیا. پہلے وہ کبوتر بازی کرتا رہا, اس کے بعد وہ کتے لڑاتا رہا, اس کے بعد وہ گھوڑے دوڑاتا رہا, اس کے بعد وہ باز لڑاتا رہا. یہ 4 اکبر بادشاہ کے بچپن کے شوق ہیں, ان چاروں یہی اس کے پاس مالک تھا. 13 سال کی عمر میں وہ بادشاہ بن گیا ہے. اب اس کو خراب کرنے والے کون ہیں؟ یہ جو اس کے دربار میں ملتا تھے, خود ان کا اپنا مذہب کوئی نہیں تھا. اور ایک بات یاد رکھنا, یہ بڑے دھیان سے میرے جڑے سنیے گا, جو بھی بد مذہب ہوگا, بات و مذہب ہوگا, وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنا مذہب پٹان کے بیان کرے گا, لیکن تمہیں یہ کہے گا کہ لڑائی کیوں کر رہے ہو. اس سے فائدہ, اس سے اثر کیا ہوگا کہ عام لوگوں کا مذہب ختم ہو جائے گا اور اس کا مذہب پھیلنے لگ جائے گا. اب مجھے بتائیے کہ اکبر بادشاہ کے دربار میں جتنے لوگوں نے بھی گفتگو کی ہے, کیا انہوں نے اکبر بادشاہ کو اپنے مذہب پر رہنے دیا؟ نہیں. کون سے مذہب کی چیزوں کو لاگو کیا جو اس کے اپنے مذاہب سے ہوں گے؟ تو اس لیے ان چیزوں کو سمجھو. آج کے دور میں بھی لوگ آتے ہیں تو وہ تمہیں یہی کہتے ہیں, جناب یہ مت بولو, جناب یہ مت بولو, جناب یہ مت بولو. تو پوچھے کیا بولے؟ ارے جو ہم بولتے ہیں وہ بولو. تو وہ اپنا بولی بولے گا تو تمہارے دین کو وہ ختم کر دے گا. اس لیے اپنے ایمان کو مضبوط کیجیے. تو جب یہ چیزیں ہوئی تو پروردگار عالم نے پھر مجدد کو بھیجا. آج ایسا مجدد آئے کہ جو اکبر بادشاہ سے ٹکر لے, اکبر بادشاہ کے ساتھ مجوسی, اکبر بادشاہ کے ساتھ ہندو, اکبر بادشاہ کے ساتھ دوسری سارے مذاہب کے لوگ, اکبر بادشاہ کے ساتھ ایران, اکبر بادشاہ کے ساتھ باقی مذاہب کے لوگ, اکبر بادشاہ کے ساتھ سارے سلطنت اس کے پاس. اب وہ آئے کہ جو عمر کا بیٹا ہو,
سبحان اللہ.
اب وہ آئے کہ جو عمر کے ایسی پاپ رکھے کہ جس کے نام سے کاپ جائے مجدد الفسانی, جس جگہ پیدا ہوئے جس پر ہم کہتے ہیں آج تک مشرکوں کے پاس ہے. شاہ کمال احمد اللہ علیہ السلام پہنچے تو شاید مخدوم بچے کو لے کر آئے کہ بچہ بڑا بیمار ہو گیا ہے اسے دم کر دیجیے. پتہ چلا تو شاہ کمال سرحد آئے ہیں. بزرگوں کے پاس دم کروانا پرانی عید ہے, اللہ حضرت سے شروع نہیں ہوئی, بڑی پرانی ہے. یہ آپ کی بات نہیں ہے, بڑی پرانی ہے. تو شیخ احمد سرحدی جنہوں نے بدعتوں کو ختم کر دیا اور سنت کو ابھارا, اٹھایا ہوا ہے یوں باپ نے, تو جو ہی ولی کامل کے سامنے لے کر آئے شاہ کمال اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے. کہ حضور بچے کے احترام کے لیے کھڑے ہوئے, کہنے لگے یہ بچہ نہیں ہے, یہ بڑا ہو کر آفتاب روحانیت ہے, بڑا ہو کے یہ چمکے گا اور اس کی روشنی جاتا کے عالم میں کرے گا. آپ نے دم کیا اور باپ سے کہا جاؤ زندگی میں فکر چھوڑ دو, یہ بچہ بیمار ہوا ہے, پریشان مت ہو, دنیا سے جاتا نہیں, رب نے اس سے بڑے کام لینے ہیں. آپ بڑے ہوئے, 7 سال کی عمر میں مجدد القسامی رحمت اللہ علیہ نے قرآن مجید حفظ کر لی. نصیب کو تمہارے بچے غالب صاحب سے حفظ کر رہے ہیں, جو بڑے لوگوں کی علامت ہوتی ہے. قرآن حفظ کیا 7 سال کی عمر میں, حفظ کرنے کے بعد حفظ کو محفوظ کرنا ہوتا ہے. پڑھوں کہاں, سیال کوٹ پہنچے, وہاں پڑھا جہاں سے آپ کا مولوی غالب حسین پڑھ کر آئے. یہ بھی سیال کوٹ کے پڑھے ہیں اور مجدد القسامی بھی سیال کوٹ کیا تھا, پاکستان نہیں ہوتا تھا لیکن سیال کوٹ ہوتا تھا. سیال کوٹ تشریف لائے, جہاں سارے علوم پڑھے, ہمارے ولی جاہل نہیں ہوتے, قرآن کے عالم ہوتے ہیں, حافظ ہوتے ہیں, حدیث کو جانتے ہوتے, انہیں نبی کی سنن کا علم ہوتا ہے. مجدد القسامی نے سیال کوٹ میں پورا بچا علوم پڑھنے کے بعد اب واپس چلے, پتہ چلا کہ دلی مرکز ہے, سارے مولوی دلی میں جمع ہوتے. مجدد القسامی 17 سال کی عمر اور دلی بڑھا ہوا بڑھے ملاؤں پر دین خراب ہو گیا. ملا خود اس کے سارے کے سارے ملا جتنے ہی وہ بادشاہ ہو عوام ہو, وحدت الوجود کی انتہائی بگڑی ہوئی شکل صوفیوں میں نظر آئی. کوئی صوفی چند چھوڑ کر صوفی سے بھی نہیں, ہر ایک نے وحدت الوجود کو بگاڑ کر کیا. دلی پہنچے, 17 سال کی عمر ہو تو تصور کرو کہ کیا حال ہوگا. دلی اس وقت مرکز, آپ جب پہنچے تو محفل میں وہاں پہنچے جہاں سب ملا بیٹھتے. ابو الفضل آیا, فیضی آیا, دونوں بھائی. آپ نے ایسی گفتگو کی کہ دونوں یہ ملا متاثر ہوئے, کیا لگے کہ اس کو بھی اپنے گینگ میں شامل کرو, اس بندے کے پاس علم بڑا ہے, شامل کر لیا. روز محفل جمتی, ابو الفضل فیضی روز آتا, روز گفتگو جمتی. عید کے امام غزالی پہ گفتگو چلی, ابو الفضل نے بکواس کیا امام غزالی کے اوپر رحمت اللہ علیہ. مجدد القسامی پہ جو پہلے تہر اور پہلا قدم ہے, کہنے لگے ابو الفضل آج تو تمہیں امام غزالی کے بارے میں جملے بولے ہیں, ایسا مت بولنا, اور اگر تو بولے گا تو میری محفل میں دوبارہ مت آنا, میں تجھے گفتگو نہیں کروں گا. ابو الفضل عام ملا نہیں, اکبر بادشاہ کا پرائیویٹ ہے, کیا سمجھتے ہو کہ اس کو اس طرح گفتگو کرنا اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنا نہیں ہے؟ لیکن فرمایا ابو الفضل سمجھ گئے اسے چھوڑ ڈالیں, معافی مانگی. حضور ایسا کبھی امام غزالی رحمت اللہ پہ گفتگو نہیں ہوگی, میں کوئی جملہ نہیں بولوں گا. کچھ دنوں کے بعد پھر گفتگو چل پڑی, پر سفید گفتگو چلی تو فرشتوں پہ چل پڑی. اکبر بادشاہ فرشتوں کو نہیں مانتا, فرشتوں کا منکر, معجزات کا منکر, اور کرامتوں کا منکر, معراج کا منکر, سورج کے یا چاند کے ٹکڑے ہونے کا منکر, یہ ساری چیزیں ہی مداؤں سے چلی تھی. اس کی طرف گفتگو چلی تو ابو الفضل کے منہ سے نکلا کہ فرشتے آسمان کو کیسے خراب کر کے آ سکتے ہیں. ایک بات اس نے اکبر بادشاہ کو بھی سمجھائی کہ یہ تو کہتے ہو کہ آسمان کو خراب کرتے ہیں فرشتے اور نیچے آتے ہیں, تو خراب کرنے کے لیے پھٹنا ضروری ہوتا ہے, اور آسمان کے لیے پھٹنا نہیں ہے تو فرشتے کیسے آتے ہیں. یہ ابو الفضل نے جب تھوڑا سا ٹچ دیا تو مجدد القسامی فرمانے لگے جس طریقے سے شیشے میں سے نظر گزر جاتی ہے اور اس کے لیے پھٹنا نہیں ہے, اس طرح آسمان کے لیے بھی پھٹنا نہیں ہے اور فرشتے گزر جاتے ہیں. لیکن اسے جملہ تو معلوم ہے, اگلا جملہ اس نے بڑا خطرناک بولا. ابو الفضل کہنے لگا وہ سر کہتا ہے, کہتا ہے کہ یہ کس طرح پتا چلے گا کہ وہ فرشتہ اس بندے کے پاس آیا ہے, نام نہیں لیا لیکن نبی کی نبوت پر عطا کر گیا. یہی وجہ ہے کہ اکبر بادشاہ کہاں کرتا تھا, قرآن مخلوق ہے, قرآن متواتر نہیں ہے, اور یہ الہامی کلام ہے, یہ ثابت کرنا محال ہے کہ اکبر کہاں کرتا ہے. آپ دیکھنے تو نہیں دے گا. تو جب اس نے ابو الفضل نے یہ کہا مجدد القسامی کی بارگاہ میں کہ کیسے پتا چلے گا کہ فرشتہ اس کے پاس آیا ہے اسی کے بعد, تو مجدد القسامی کہنے لگے سن تجھے کیسے پتا چلا کہ فاریابی ابن سینا یہ جو ہیں ابن سینا جو ہیں یہ حکیم تھے. کہنے لگا ابو نصر کی میں نے کتابیں پڑھی, میں ان کی کتابیں پڑھی تو مجھے پتا چلا کہ یہ حکیم ہے. تو مجھے تو انتظامی کہنے لگے جب تو نے ان بو کی کتابیں پڑھی تو تجھے پتا چلا یہ حکیم ہے. تو ہم نے جب قرآن پڑھا تو پتا چلا کہ میں ابراہیم محمد کے پاس بلایا ہے. قرآن کا لفظ بتاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آئے ہیں اور سن ابھی تک آج کے بعد میری محفل میں تم مت آنا, اب میں تیرے رب میں رسالہ رکھوں گا. آپ اس کے بعد آپ نے نبوت کے اس بات پر مجدد قسانی نے رسالہ لکھا. تو دلی سے آپ اب چلے واپس سرحان شریف آئے, کہنے لگے دل نہیں لگتا, یہاں کے ملنا خراب ہو گئے, جو نبی کا ادب نہیں کرتا اس کے ان کے پاس کیا رہنا. واپس تشریف لا رہے شان پیر سے گزرنے لگے, شان پیر کا شیخ شیخ سلطان کو رات کو میرے نبی خواب میں آئے, فرمانے لگے میرا نائب آ رہا ہے جب تیرے شہر سے گزرے اسے روک لینا, اور جی بھر کے اس کی خدمت کرنے لگا, اور جب جا رہا ہو تو بیٹی کا رشتہ دینا. یہ شیخ سلطان شان پیر کے اس نے رستے میں ہی بٹھا دیے بندے کہ جہاں سے جب قافلہ گزرے تو اس شکل کا لڑکا جب گزر رہا ہو تو روک لے گا. مجھے جب سرکاری واپس رام جا رہے ہیں تو رستے میں کام ٹھیک میں روک لیا گیا. حضور آپ ہمارے گھر سے رہیں گے؟ تو میں نے ٹھیک ہے چلتے گئے, خدمت کی کچھ دن. جب وہ جانے لگے تو حضور ایک عرض تھی اور سید الانبیاء کی جانب سے اشارہ ہے کہ اپنی بیٹی میں آپ کے عقد میں دوں. تو جو اچھے بچے ہوتے ہیں نا وہ یہی کہتے ہیں جو گوجا فکر فیسانی نے کہا, کہا مجھے منظور ہے پر ابا جب تک نہیں کہیں گے میں ہاں نہیں کر سکتا. یہ اچھے بچوں کی نشانی ہوگی, اس لیے میں کہا کرتا ہوں اپنے بچوں کو یہ سٹوری ضرور سنایا, گھر کے اندر ضرور سنڈریلا کی سٹوری نہ سنا کرو, ہمیں نہیں بھولا جاتا, پتہ نہیں کہاں لے گیا. وہ بچہ پاگل ہو کے مر جاتا ہے, سٹیزن شپ ہو گیا, بوڑھا گیا, سنڈریلا دیں گے, یہ ملے گی بھی نہیں. اس کو مجھے تو جلد سانی کا رستہ بتاؤ, اسے اعلیٰ حضرت کا رستہ بتاؤ, اسے میرے نبی کا رستہ بتاؤ, صحابہ کے رستہ بتاؤ, یہ مل بھی جائیں گے.
نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت.
ہم لوگ اپنے بچوں کو یہی یاد کرا رہے ہیں بس, اور ان کو یہ چیزیں ملی بھی نہیں. آج کے نبی کے قدموں تک پہنچا دیتے ہر شہر میں مل جاتی. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق آپ کا نکاح شہد سلطان کی بیٹی سے ہو گیا. اب شہد سلطان نے اتنا جہیز دیا, آپ نے پرانی حویلی کو چھوڑا, نئی حویلی بنائی گئی, نئی حویلی کے اندر شہد احمد سلام بھی رہنے لگے. اس دن پھر بخار ہو گیا, بیوی بیچاری نا امید ہو گئی, خدا کی بارگاہ میں رو رو کے عرض کرنے لگی, یا اللہ انہیں بچا لے. روتے روتے آنکھ لگ گئی, آواز آئی فکر مت کرو, ہم نے اس سے ہزاروں کام لینے ہیں, ابھی تو ایک بھی نہیں لیا. وہ فکر نہ کریے بچیں گے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے شفا دی, اٹھے تو فرمانے لگے میرا من چاہتا ہے کہ میں حج کروں. اس دور میں حج پیدا ہوتا تو لوگ حج پیدا کرنے جاتے تھے, انڈیا سے تو پیدل حج ہو سکتا ہے, پاکستان سے بھی پیدل حج ہو سکتا ہے, کسی دن کینیڈا سے نہ نکل جانا. میں ایک دن داتا صاحب بیٹھا ہوا ہوں, میں نے کچھ ایک ساتھ تکلیف کی ہے, میں ایک بندے سے پوچھا تم کہاں گیا ہے, کہنے لگا بنگلہ دیش سے. میں نے بنگلہ دیش سے جہاں کہتا یہاں نہیں, میں حج کرنے نکل گیا تھا بنگلہ دیش سے. میں کہا بنگلہ دیش سے حج کرنے کلر بس دربار پہ گیا ہوں, انہوں نے یوں مجھے مارا اور کہا جا حج منظور. تو میں پیدل چلا اتنا واپس چل چلے گا, ایران کے بارڈر پہ پہنچا اور پکڑ کے اندر دے دیا. انہوں نے مارا تھا تو یہ بھی پوچھ لیتا کہ اندر کتنی مرتبہ جاؤں گا رستے, یہ بھی پوچھ لینا تھا. تو بھائی پیدل سب لوگ جایا کرتے تھے, بڑا لمبا لمبا رستہ ہوتا تھا. تو آپ پیدل چلنے لگے تو کہاں سے دہلی سے ہوتے ہوئے چلتے ہیں, تو آپ کے دوست تھے وہاں وہاں رکے, دہلی میں رکے. دہلی میں جب رکے گفتگو چلی, میں جب غازی صاحب کے پاس آتا ہوں فلاں مسئلہ فلاں مسئلہ فلاں مسئلہ, میں بڑی عدیم صاحب کے بعد پیدا فلاں مسئلہ فلاں مسئلہ فلاں مسئلہ, نظام شاہ صاحب کے بعد پیدا فلاں مسئلہ فلاں مسئلہ فلاں مسئلہ, مولوی جب مولوی کے پاس بیٹھے فلاں مسئلہ یا فلاں آدمی, گفتگو جب چل پڑی تو آپ کے دوست کہنے لگے اے شیخ احمد آج کل اس بندہ دہلی میں آیا ہے, نام اس کا باقی ہے.
سبحان اللہ,
دہلی میں آیا ہے پر بندہ بڑا عجیب ہے.
اچھا جب راجی پر کسی آدمی کی بار نام ایک دفعہ لیں گے دو دفعہ لیں گے تین دفعہ لیں گے تو اشتیاق پیدا ہوگا یار اس آدمی کو دیکھے ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ تو اشتیاق پیدا ہوا کہ ان کی محفل میں جاؤں تو یہ خواجہ باقی بلا ہے کہ ان کا کام صرف ایک ہی تھا جوانی میں جتنے مجذوب ملتے تھے ان کے پیچھے بھاگتے رہتے خواجہ باقی بلا کے پاس فیض آیا مجذوبوں سے تیزا سالک کو ہے جو مرید بنایا وہ سالک اور سالک بھی ایسا کامل کہ ان جیسا سالک بنے نہیں لیکن فیض خواجہ باقی بلا نے لیا مجذوبوں سے کیا آپ کو مطلب مجذوب کبھی دیتے ہوں کبھی وہ پانی میں چلے جاتے ہیں کبھی آگ میں کود جائیں گے کبھی کہیں چلے جنگلوں میں پھریں گے قبرستان میں ڈیرا لگا لیں گے یہ مجذوبوں کی عادت ہوتی ہے تو خواجہ باقی بلّہ نے فیض دیا مجذوب جاتے جاتے پانی میں خواجہ باقی بلّہ پانی میں مجذوب دوڑتے دوڑتے آگ میں خواجہ باقی بلّہ پیچھے کچھ نہیں دیکھنا آگ کے اندر مجذوب دوڑتا دوڑتا قبرستان میں یہ اس کے پیچھے پوری پوری تین دن چار چڑھا کے پیچھے مجذوبوں سے فیض لے کر خواجہ باول حق بس تین نقش بند کے دربار پہ پہنچے فیض لے لیا آپ یوں بیٹھے ہیں خواجہ باؤ کی نقش بند رحمت اللہ لے کے قبر پہ روزے پہ یوں قریب بیٹھے ہیں تو آپ کی زیارت میں فرمانے لگے باقی پہنچ ہندوستان چل ہندوستان کی طرف پہنچ اس لیے کہ خدا کا نائب عتم وہاں آنے والا ہے ہر بھائی کی یہ آرزو ہے کہ وہ میرے سلسلے میں آئے لیکن مجھے امید ہے کہ وہ ہمارے سلسلے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں آئے گا تو پہنچ اور اسے پھینک دیا تو بڑی حیران کن بات ہے ہم جاتے ہیں کنویں کے پاس کہ وہ پانی دے پیاس بجھائیں یہاں کنواں پیاسے کے پاس جا رہا ہے ہم چلتے ہیں کہ ہمیں کہیں کھانا مل جائے ریسٹورینٹ میں یہاں کھانا اور چیزیں سب خود چل کے ان کے پاس پہنچ رہی ہیں خواجہ باقی بلا وہاں سے چلتے 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 دہلی پہنچے دہلی میں آ کے ڈیرا لگا لیا اور روز بندوں کو دیکھتے آپ کے دربار میں بندے آتے ہیں چہرہ دیکھتے ہیں نہیں یہ نہیں یہ نہیں ہے مریدین بیٹھے آپ بھی بیٹھے ہیں اب یہاں گفتگو شروع ہو گئی آپ کے دوست نے بتایا خواجہ باقی بلا ہے کیا گفتگو کرتے ہیں لطف آ جاتا ہے شیخ احمد سرندی کہنے لگے چلو میں بھی زیارت کروں زیارت کرنے کے لیے جب وہاں پہنچے ابھی شیخ احمد سرندی رحمت اللہ علیہ نے پاؤں پر خان کا میں ابھی پاؤں رکھا ہے خواجہ باقی بلا کھڑے ہو گئے فرمانے لگے آ گیا آ گیا آپ کا جس کا منتظر تھا بات بتایا خود خدمت کی پیر خود خدمت کر رہا ہے خدمت کی تو پوچھتے ہیں کہاں جانے کا ارادہ ہے شاہ احمد سرنگی کہتے ہیں حضور ہنس کے رات دل کر رہا تھا کہ چلا جاؤں ہندر فرمان لگے کچھ دیر اور رک جاؤ شاید یہیں کام ہو جائے شاید یہیں کام ہو جائے کچھ دیر اور رک جاؤ اب کچھ لوگوں کے پاس بھی اسی اثر ہوتا ہے دل کہتا ہے مان لے دل کہتا ہے مان لے ٹھیک ہے ایک دن گزرا دو دن تین دن چار دن باقی آپ نے کہا خواجہ باقی بلا رحمت اللہ نے کہا کہ ایک مہینہ رک جاؤ یا سات دن چلے کہ وہ سات دن رکتا ہوں انہوں نے دو آپشن رکھے مہینہ رک جاؤ یا سات وہ سات دن رکتا ہوں تین دن تو گزر گئے چوتھے دن اندر لے گئے خواجہ باقی بلا رحمت اللہ اندر لے گئے بند کر دیا دروازہ دروازہ بند کر کے نظر جب ڈالی تو سات دن پورے نہیں ہوئے قطبیت فردیت قیومیت تینت اسالت سابقیت اور مجددیت کی سیٹ پر بیٹھا دی اور خود لکھتے ہیں مکتوب میں پیر لکھ رہا ہے کہنے لگا پیر لکھتے ہیں کہتے ہیں ایک شخص آیا ہے شخص شیخ احمد اس کا نام ہے کثرت علم اور قوت عمل کثرت علم اور قوت عمل کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ ایک دن وہ سورج بن کر دنیا میں چلتے یہ تین جملہ سات دن میں پورا کر دیا فرمانے لگے اب جاؤ واپس سرحد چلے اپنے مریدین اکثر ساتھ بھیج دیے صاحب آپ جائیے اور اسے پہلے لاہور سے ہوتے جائیے گا پیر سے ملے ملنے کے بعد لاہور آنے لگے لاہور میں تب توتی بولتا تھا جمال قلوی کا لاہور کے پاس سیال کوٹ میں توتی بولتا تھا عبدالحکیم سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ کا جہاں سے علامہ تھا پڑے ہوئے عبدالحکیم سیال کوٹی رحمت اللہ سب سے پہلے انہوں نے خط لکھا مجدد الفتان رحمت اللہ علیہ کو جب بھی مجدد ہوتا آپ کو پتا لوکل ملا دشمن ہو جاتے مجدد الفتان کے لوکل ملا دشمن ہوئے سب سے پہلے عبدالحکیم سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ نے خط لکھا
اور مجدد وہ خط پکڑ پکڑ کے لوگوں کو دکھائے فرمانے لگے دیکھو سیال کوٹ سے خط آیا ہے. اب اسے بھی جملہ سناتا ہوں. امام ربانی محبوب سبحانی مجدد الف ثانی. یہ جملہ سب سے پہلے عبدالحکیم سیال کوٹیا رحمۃ اللہ علیہ نے اور آپ دکھا رہے ہیں. دیکھو امام ربانی محبوب سبحانی مجدد الف ثانی آپ کے دکھا رہے ہیں عبدالحکیم سیال کوٹیا رحمۃ اللہ علیہ. اللہ تعالیٰ نے ان کا من کھول دیا, خدا تعالیٰ نے ان کو بھی فیض عطا کیا. جب آج تلوی یہ بھی بہت بڑے الزامات تھے, یہ دونوں اس دور سے ٹاپ کے الزامات تھے جن کے مدرسے چلتے تھے اس دور میں. اور جمال قدری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یہ تو ننگے پہنچ جایا کرتے تھے دادا صاحب کے دربار. ننگے پہنچ جاتے اور کچھ نہیں کھاتے تھے, مہینوں گزر جاتے. ایک مرتبہ کیا ہوا کہ دادا صاحب کے قریب, اب تو بڑی تبدیلی آئی, میں نے بھی تبدیلی رکھی, آپ لوگ جائیں گے تو اب تو بالکل, میں نے تو ان کی پرانی مسجد وہ پرانا روزہ تقریباً یہ ساری چیزیں دیکھی ہوئی ہیں. تو وہاں ایک شہدوت کا درخت تھا تھوڑا سا دور, تو ان شہدوت کے درخت کو پکڑ کے کھڑے ہوئے ہوں ہاتھ لگا کے, تو شہدوت تب نہیں تھا, شہدوت تب نہیں تھے, موسم ہی نہیں تھا. یہ جماعتیں مری ہیں خیر صاحب سے شہر مسلم کا مسئلہ لے گئے, منہ کھڑے ہوئے ہیں تو بھوک شکست لگی ہوئے تو مسلم تو رکھے دل کیا کہ چلو شہدوت ہی ہوتے تو کھانے کا آج بھوک پڑی ہے. کہ بابا جی دم سے نمودار ہوئے اور انہوں نے یوں شہدوت پکڑا ہے. تو آپ دیکھ لیجیے ابھی تو شہدوت تو اوپر ہے نہیں, ہوں شہدوت دیے تو کہا یہ کھا لو. تو شہدوت لے کے کھانے لگے, روزہ افطاری کا پکڑا تھا, تو روزہ افطار کیا تو مڑ کے دیکھنے لگے تو کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بابا جی دادا صاحب ہی ہو. مڑ کے جب دیکھا تو سب جب فرماتے ہو مجھ سے آ رہے تھے. کہنے لگے روز تو ہمارے پاس آتا تھا, ہم نے کہا تلاش ہم تیرے پاس لے جاتے. یہ ہے جمال سبھی. جب مجھے نظر سے اور تشریف لائے آپ ہر جوڑ کے کھڑے ہوئے, آپ نے ان کی ارادت میں شامل ہوئے مرید بنے, فیض لیا بنگال میں فیض آپ کا پہنچا, شیخ حمید آپ کے مرید بنے. پہلے تخت مخالف تھے لیکن جب آپ کی گفتگو سنی تو مجدد الفسانی احمد اللہ کے مرید ہو گئے. اور جب جانے لگے تو کہنے لگے میں بنگال جا رہا ہوں اے مجدد, مجھے اپنے نال لہر دے دو. مجدد الفسانی کے دونوں نال ہیں, آپ کے دونوں نال, یہ دونوں نال ہیں. جب لیے لے کے شیخ حمید الدین نے سر پہ حمید رحمۃ اللہ علیہ نے سر پہ رکھ لیے. اتنا بڑا مفتی ہو, محدث ہو, مفکر ہو, علامہ, بنگال میں جس کا ٹوٹی بولتا ہے, لوگ جس کے مرید ہیں, مدرسے میں پڑھنے آتے ہیں, مجدد الفسانی کے نال ہیں اپنے سر پہ رکھ کے بنگال کی جانب چل پڑے. بنگال پہنچے اور آج بھی ان کو بنگلہ دیش کا آدمی ہے. کئی عرصہ تک آپ نے وہ نالائن لے جا کر ایک چبوترے کے پاس آپ نے دروازے کے قریب وہ نالائن دھول رکھتا دیے. جو آدمی بھی بنگلہ دیشی آتا, آپ کا مریض کہ مجھے بیماری ہے, کہتے ادھر آؤ پانی کا پیالہ دیتے. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ کے پاؤں کی جو نوک تھی اس کی نالائن کی نوک نال کی جوتا مبارک تھی وہ اس میں تھوڑی سی ملاتے جاتے, جا پی جتنی بھی بیماری ہوگی آپ دور فرما دے گا. بڑے عرصے تک جو ابھی تو مجھے معلوم نہیں کہتے جاتی ہے, سلسلہ جاری ہے. تو بدخشاں میں خوراساں کے اندر, کوڑا کے اندر, ہر جگہ آپ کے مریدین پھیلنے لگے. جب آپ لاہور سے واپس جانے لگے تو رستے میں خبر آئی کہ خواجہ باقی بلّہ دنیا سے کوچ فرما لے. خواجہ باقی بلّہ وصیت فرما لے کہ کہنے لگے سنو میرے مریدوں, تم سب کے سب مجدد کے سامنے کھڑے ہو جانا ہاتھ باندھ کر, اور یہ یاد رکھو کہ انہیں سے آگے پھیل چلے گا, اور یہ میری وصیت ہے کہ تم سب نے انہیں کی ارادت. لیکن آپ کو پتا ہے کہ رش جہاں سے دور نکلی چیز تو ہوتا ہی ہے, کچھ مریدوں نے انکار کر دیا خواجہ باقی بلّہ کے جانے کے بعد کہ ہم اس کی قرادت میں نہیں آئیں گے. مجدد کو ہم تسلیم نہیں کرتے, ان میں شاہ افتاد بھی شامل تھے, بہت بڑے علامہ تھے, وہ بھی نہ مانے. آپ جب گئے تو کچھ مرید تو آپ کے سامنے آ گئے اور کچھ مریدوں نے آنے سے انکار کر دیا. آپ وہاں فاتحہ پڑھی رہے, اس کے بعد سرحد آپ واپس تشریف کا سرحد آپ واپس تشریف. ایک سال کے بعد جب دوبارہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ گئے تو دوبارہ جب آپ گئے ہیں تو پھر سب کے سب مریدوں کو خاص کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سرگرش کی شہر تاج سمیت. اب جب اس کی محفل ہوئی جاتے ہیں, یہ بھی اس کرتے تھے خواجہ باقی بلّہ, اس کی جب محفل ہے تو سارے مولویوں نے اپنی پگڑیاں اتاری, اپنی پگڑی پہنتے تھے مولوی سب پہنتے تھے ادھر, تو پگڑیاں اتار کے گلے میں یوں پٹکا بنا کے مجدد الفسانی کے سامنے دیجیے کے سارے علماء معافی کے لیے حاضر ہوئے. حضور نے معاف کروائے اور اپنی ارادت میں شامل کرے. اکبر بادشاہ کے دربار کے اندر بدتمیزیاں چل رہی تھیں, آپ کے مریدین جب تعداد بڑھی تو اس کے اندر صدر جہاں, مرتضی خان, خان اعظم,
یہ سب سے بڑے لوگ تھے گورنمنٹ کے جو ٹاپ کے تھے، خان اعظم اور اکبر بادشاہ نے ایک ماہ کا دن کیا تھا. تو خان اعظم کی بات جو ہے وہ ٹالتا نہیں، اس لیے خان اعظم اکبر بادشاہ کو ڈھک نہیں دیتا، خاص کر مذاق بھی کر دیتا. اکبر بادشاہ نے جب یہ ساری اصلاحات نافذ کر دی، اصلاحات نافذ کی تو خان اعظم نے سب سے پہلے روک، اور مجھے سکھانی کا رسول اللہ نے حق دیکھا، فرمانا گیا اپنے بادشاہ کو روکو نصیبت سے، اسے بات کرو، اسے کہو کہ یہ اصلاحات ختم کرو اور یہ بدعات ساری ختم کرو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن پر عمل ہونا چاہیے، میرے نبی نے جو فرمایا اس پہ عمل ہو. اکبر بادشاہ ڈر گیا. وجہ یہ ہے کہ جب یہ مجدد غزانی جس دن پیدا ہوئے تھے اس دن اس نے خواب دیکھا تھا کہ شمال کی طرف، دلی سے شمال کی طرف، شمال کی طرف سے ہوا چلی ہے، اس ہوا نے تخت سمیت بادشاہ کو، اکبر بادشاہ کو اڑا کے پھینک دیا. سات دن تک وہ اکبر بادشاہ کی زبان نہیں ہوئی، زبان سے کچھ لفظ اتنی ہے بس کہ زبان سے کچھ بولا ہی نہیں جاتا. اب جب آپ کا یہ لیٹر پڑھتا تو کچھ کام گیا، چلے گا ٹھیک ہے اعلان کروا دو کہ جو چاہے وہ عمل کرے، جو چاہے وہ عمل نہ کرے، اس کے لیے ہم ایک دن دربار لگاتے ہیں. اب اکبر بادشاہ ایک دربار لگائے، آپ سنیے ذرا مجدی نے کیا کمال کیا. آپ کا پہلا امتحان شروع ہوا، سب ہی شروع. اکبر بادشاہ نے اعلان کر دیا میرے محل کے اندر دو دربار لگیں گے، ایک دربار اکبری، ایک دربار محمدی. دربار اکبری بھی سجایا جائے گا، دربار محمدی سجایا جائے گا، اور لوگوں کو اجازت ہوگی جو چاہے ادھر آ جائے، جو چاہے ادھر آ جائے، جدھر چاہو چلے گا. اس کے بعد تم پکے. مجدد الفسانی رحمتہ اللہ کو بتایا گیا کہ حضور اکبر بادشاہ نے اعلان کیا کہ دو دربار لگیں گے. آپ نے فرمایا اس کو کہہ دو کہ بدتمیزی مت کرو، تم تباہ ہو جاؤ گے، ایسا مت کرو، دربار محمدی ہی ہے، اپنا دربار ان کے برابر میں مت لگاؤ. لیکن اس نے اعلان کر دیا دربار، اب سنیے دربار کیسے لگا. اپنے قریب اس نے دربار اکبری لگایا، ریشم منگوایا گیا، ریشم کی چادریں بچھاؤ، ریشم لگاؤ، خوبصورتی پودے لگاؤ، دربار خوبصورت ہونا چاہیے، لکڑی ٹاپ کی استعمال ہونی چاہیے، تمام بہترین جو شاہی باورچی ہیں وہ کھانا پکائیں، کھانے کی تمام اقسام وہاں رکھی جائیں. یہ دربار اکبری کی سائن ہے، اور برابر میں مقابل میں دربار محمد بنا دیا. پرانی لکڑی سیز گھٹیا، اور کھانے جو ہے وہ کہ بس مزہ تو کوئی عام آدمی نہ کھائے، اور کہاں تمہارا اختیار ہے کہ جو دوبارہ محمدی میں جانا چاہتا ہے ادھر چلا جائے، جو دربار اکبری میں جانا چاہتا ہے وہ ادھر چلا جائے. جب مجدد الفسانی رحمتہ اللہ علیہ کو پتا چلا، آپ نے فرمایا میں خود اب جاؤں گا، یہ آپ کی دربار میں انٹری ہے پہلی، فرمایا کہ ہم جائیں گے. اپنے مریدوں کو لیا، بادشاہ نے اعلان کر دیا، اوپر وہ بیٹھا ہوا بات کری، نیچے دربار اکبری بھی لگ گیا، دربار محمدی بھی لگ گیا. دربار اکبری لگا، ساری خوبصورت چیز، دربار محمدی لگا، کوئی بھی خوبصورت چیز اس نے نہ رکھی. مجدد الفسانی خان اعظم کے ساتھ، مرتضیٰ کے ساتھ، صدر جہاں کے ساتھ، اپنے مریدین کے ساتھ آپ دربار محمدی میں جا کے بیٹھ گئے. دربار اکبری میں لوگ بیٹھنے لگے، ایک سید زادہ دربار محمدی سے اٹھ کے دربار اکبری میں جانے لگا، اس لیے کہ وہ اکبر بادشاہ کا ملازم تھا، میری ملازمت بچ جائے. جب وہ اٹھ کے جانے لگا، مجدد الفسانی کا ایک مرید بولا، اے سید زادے، کل جب قیامت کو تیرے نانے کا دربار لگے گا پھر بگڑ جائے گا.
سبحان اللہ، سبحان اللہ.
اتنا جملہ کہنا تھا کہ سید زادہ بیچ میں واپس پڑ گیا، نوکری بھی بھاڑ. مجدد الفسانی رحمتہ اللہ کے ساتھ بیٹھتا، مجدد الفسانی جب روٹی شروع ہوئی، وہ اکبر بادشاہ اوپر دیکھ رہا ہے، نیچے لوگ روٹی کھا رہے ہیں، یہاں مزے مزے کے کھانے، دربار محمدی میں کوئی ذائقہ ہی ٹیسٹی نہیں. آپ جب کھانا شروع کیا، تلاب خان اعظم آپ کے ساتھ ہے، مرتضیٰ ہاں، صدر جہاں، قاضی مجیدی، زمین ادھر، باقی سب ادھر، آپ نے لقمہ منہ میں لیا اور نیچے سے مٹی اٹھا کے، مٹی جب اٹھا کے یوں رکھی، اور اپنے مرید سے کہا کہ میں تمہیں نہ تیری طرف دیکھ رہا ہوں، تم نیچے اتر کے اس سر پر ایک دائرہ لگا دے دربار محمدی کے پورے گھر. وہ نیچے گیا مرید، آپ نے یوں مٹی ہاتھ میں پکڑی ہے اور لقمہ جو ہے وہ پہلے سے کھا لیا ہے. کیوں ایسا ہو کہ یہاں کا تھا دربار محمدی کا جیسا بھی وہ دنیا سے لذیذ ترین تھا، منہ میں ڈال لیا. اس نے جا کے دائرہ پہنچا، بما رمی تھا اس رمئی کا ولا کن اللہ رما. مجدد الفسانی نے یوں مٹی لے کے دربار اکبری کی طرف پھینک، مٹی کا پھینکنا تھا کہ اتنی تیز اور گرم، صرف ہوا ہی نہیں، گرم ہوا چلی، ہوا میں خیمے اکھیڑے، خیمے اکھیڑے، میرے جتنی جیو اکڑی، وہ جو قلعہ ہوتا ہے وہ میرے اکڑی، اکڑ کے میرے وہ اوپر، کئی بندے مر گئے،
اور ہماری پیچھے چلی کہ بادشاہ بالکنی سے اکبر بادشاہ دیکھ رہا تھا, وہ دروازے کا استعمال تیزی سے آتے آتے کبھی دیکھا آپ نے کہ جب ہوا چلتی ہے تو یوں لگتا ہے, وہ سات مرتبہ اکبر بادشاہ کے سر میں لگا, سات دن اکبر بادشاہ جیا ساتویں دن مر گیا.
سبحان اللہ.
اس کرامت سے مجدد جسانی پوری انڈیا میں, ہندوستان میں, پاکستان میں, ایران تک آپ کی شہرت پھیل گئی, سب لوگ آپ کے مرید ہو گئے. آپ وہاں سے واپس پلٹے, جہانگیر اس کے بعد جو ہے وہ تخت نشین ہوا, لیکن بدعات پھر بھی جاری, جو چیزیں وہ کرتا تھا جہانگیر کی وہی بدعتیں کر رہا ہے. آپ مسلسل خط لکھ رہے, ان چیزوں سے بعد آ جاؤ, آپ کے مریدین بڑھنے لگے. آپ نے فرمایا ہو جتنے بھی صوفیاء ہو وحدت الوجود اب چھوڑ دو, اللہ تعالیٰ نے مجھے وحدت الشہود عطا فرما دیا ہے, تم نے وحدت الوجود کا غلط نظریہ عام کیا ہے, اس کی آگے تشریحات تم نے غلط کی ہیں, اصل میں وحدت الشہود ہے. یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہے. میرا رب کسی ایک چیز میں اگر آ جائے تو مقید ہو جائے گا, جو مقید ہو جائے وہ رب نہیں ہو سکتا. اس لیے بات اگر موجود اب چھوڑو, تمہیں سمجھ نہیں آئے گی. میں عزت کرتا ہوں, تعظیم کرتا ہوں مجدین اختیار ابھی رحمۃ اللہ علیہ کی, لیکن تم ان کے فلسفے کو سمجھ نہیں سکے ہو. سنو, وحدت الوجود وجود ولایت کبرا ہے, اور وحدت الشہود یہ ولایت کبرا ہے. میں اپنے مریدوں کو اور سارے ہندوستان کو ولایت کبرا سے اٹھا کر ولایت کبرا عطا کر رہا ہوں. یہ اس کے اوپر ایم ایم اے پورا ایک لیکچر ہوتا ہے, لیکن میں جانا نہیں چاہتا, بڑا مشکل ہے مجھے بات آگے بڑھانا ہے. آپ نے جہانگیر کا دور شروع ہوا تو جہانگیر نے بھی وہی انتظار شروع کر دی. جہانگیر کا وزیر بنا آصف جاہ. آصف جاہ سالہ تھا جہانگیر کا, بہن بھائی لگتا تھا نور جہاں کا. اب ظاہر ہے کہ جب یہ سالہ صاحب جو کہیں گے وہی بات کریں گے, تو یہ کیا کرتا تھا, کچھ نہ کچھ ڈھونڈتا رہتا تھا. ایران سے نور اللہ شوقی کو منگایا گیا, نور اللہ شوقی کو لاہور کا قاضی بنایا گیا. لاہور کا قاضی بنایا, اس نے مجالس لوگوں میں نہیں لکھی ہے, یہ ساری بدتمیزی ہمارے اسلام میں پتا کے ہو رہی ہیں. اس نے کہا جا کے جہانگیر کو, یہ جو صحابہ ہے نا ان پر گالیاں دینا جو ہے وہ اعلان کر دیجیے کہ ہندوستان میں ہر جگہ پہ ان پہ گالیاں دی
جائے,
یہ اعلان پاس کروانا ہے. اس کے علاوہ سارے چیزیں جو ہے وہ کٹھی کر دی, سب میں اس کے کام کر دوں. اب اسے معلوم تھا کہ یہ لا پاس کرانے سے پہلے مجدد الفسانی کو قتل کروانا, شہید کروانا یا کہیں ٹھکانے لگانا ضروری ہے. روزانہ ان کے کام بھرتا رہا تھا جہانگیر کے. یہ جو مجدد الفسانی ہے, یہ شاہ احمد, یہ اپنی تعداد کو اکٹھا کر کے آپ سے سلطنت چھیننا چاہتا ہے. اس لیے آپ فوراً سے کچھ کیجیے, ایک دن, دو دن, تین دن, چار دن. اب بادشاہ کتنی مرتبہ ایک بات کو سنے گا. ایک دن اس نے کہا اچھا چلو تم یوں کرو کہ بلاؤ ان کو دربار میں, دیکھتے ہیں کہ یہ کون ہے. شاہ احمد سرنگی رحمۃ اللہ علیہ کو وہاں سے الہام ہو گیا, حکم آیا کہ دیکھو دین اس وقت تک نہیں بچے گا جب تک کہ تم اپنی ذات پر, اپنے جسم پر مشکل برداشت نہیں کرو گے. تمہیں مشکل برداشت کرنا ہے اپنی ذات کے اوپر, تب یہ دین جو ہے وہ پھیلے گا, اس کی حفاظت ہوگی. آپ نے اپنے سارے مریدوں کو شہر میں سرحدی رحمۃ اللہ علیہ کہا چلے کہ سنو مجھے آبل آ گیا ہے. اب لگتا ہے ایک سال یا دو سال مجھے تکلیف اپنے جسم پر برداشت کرنا ہے, اور تم لوگوں نے صبر کا دھاما نہیں چھوڑنا, اور یہ تکلیف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور مجھے برداشت کرنی ہے. کتنے میں یہ بھی بات آپ مریدوں کو بتا رہے ہیں کہ جہانگیر کی طرف سے آرڈر آ گیا کہ دربار میں بادشاہ نے آپ کو بلایا ہے. مجدد الفسانی کا مسئلہ کہ 1600 خلافات, 1600 باقی کا 1600 یہ تو صرف خلافات ہے, مریدی نہیں بتا رہا میں آپ کو. 1006 آپ کے خلافات ہیں. آپ نے سارے چھوڑے, آپ نے دونوں بیٹوں کو چھوڑا, صرف پانچ مرید لے کر جہانگیر کے دربار میں پہنچے. جہانگیر کے دربار میں جب آپ پہنچتے ہیں تو وہاں یہ ضروری تھا کہ جو ہی دربار میں داخل ہو وہ فوراً سے پہلے سے جب ہو. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ داخل ہوئے تو آپ نے نہ تو سلام کیا نہ ہی سر کو جھکایا, بلکہ سر نامر یوں ہوتا ہے, مجدد الفسانی یوں کر کے داخل ہوئے, یوں اوپر دیکھ رہے ہو, سلام نہیں کیا. سامنے سامنے تو جنگی بیٹھا کہتا آپ نے ہمیں سلام نہیں کیا. آپ نے بولا مجھے پتا تھا کہ تو تکبر کی وجہ سے جواب نہیں دے گا, اس لیے نہیں کیا, اور سر نہیں جھکایا. ہمارا جی ہمارا سر صرف رب کے آگے
ہوتا.
آصف جہاں نور جہاں کا بھائی دل نہیں کرا تھا, بڑا بادشاہ کان دیکھا میں آپ کو کہتا تھا یہ آپ کا ادب نہیں کرتا, اب آپ کی پورے دربار میں بےزتی ہوگی, سر جھکوائیے. تو جہانگیر بولا تو سر تھوڑا سا یوں کر دیجیے. فرمانے لگے بھلے سے یوں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا, پر تیرے دربار میں نہیں کروں گا.
سبحان اللہ.
میں چلے میں جھوٹا دل کا ہوا آپ حیران ہو جائیں گے کہ تاریخ لکھتی ہے اور یہ ہندو نے اس بات کو نقل کیا ہے. کہتا میں دربار میں بیٹھتا ہوں اور یہ ہندو جو ہے یہ کل گوالیار جانے سے پہلے جس قید خانے میں تھے وہاں کا یہ رکھوارا تھا اس کی عمارت کو دربار میں بیٹھا ہے. دس آدمی آصف جہاں کے کہنے پر جہانگیر نے بھیجے کہ پکڑ کر دبا کے اس کا موت سر جو ہے وہ نیچے کر دو. یہ بیٹھا کے دربار میں سب نیچے نہیں کرتا. آپ کی گردن پکڑنے کی موٹی گردن نہیں مجھے تو پسند رحمۃ اللہ علیہ سبحان اللہ. کیا آپ کا داڑھی مبارک یہ تو ہو نہیں سکتا کہ سنت کے داڑھی کو. مجدد جو ہے وہ حکومت کو لتاڑتا ہے اور سنت کو سنوارتا ہے. یہ مجدد کی علامت ہے. وہ حکومت کو لتا دے گا مذہب کو دکھا دے گا. امامہ شریفہ پہنتے تھے یوں یہ بیس منٹ کا دیتے تھے یوں دونوں بیس منٹ کا شلوار آپ اوپر رکھتے تھے سنت بڑا کھلا کرتا شریف جو ہے وہ پہنتے تھے. اور میں نے ایک جگہ پڑھا ہے کہ آپ مسواک موبائل یہاں لٹکا کے رکھتے تھے اسلام یہاں لٹکا کے رکھتے تھے اور سنت کے پبن کوئی سنت آپ نہیں چھوڑتے تھے. اللہ پر جگہ چڑھو ولی ہوتا ہی وہ ہے جو سنت کا پبن ہوتا ہے. ولی ولی پانی کے لیے رام بھائی کو دیکھا کرتے ہو ولی سب ہے. ہمارے جو سوریا کرام ہوتے ہیں وہ عالم ہوتے ہیں قرآن اور حدیث کے وہ پبن ہوتے ہیں. وہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ قرآن اور حدیث کو الٹ کریں گے چرس پی کے آپ کو تبلیغ کر رہے ہیں. ہمارے حکومت والی ہے ہی نہیں ہے. حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نام بہت لوگوں نے سنائے گا. حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے کہ بڑے ٹاپ کے تھے. حضرت ابو بکر شبلی نے بولا جاتا ہے. نام ان کا تو جعفر بن یونس ہے. نام ان کا جعفر بن یونس بہت بڑے حاکم رہے. ان کے ابا ان کے چاچا جو خود بہت بڑے ٹاپ کے امیر بنے رہے ہیں جو کہیں برا با ہے جن نام ان کے حاکم تھے. حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نام ان کا جعفر بن یونس ہے. شبلی کا نہیں شیر کا بچہ. تو شبلی جو ہے جناب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے. آپ کو بتایا کہ پیر کو پتا ہوتا ہے کس مرید کی اور استاد کو نہیں پتا ہے شریف کی تربیت کیسے کرنی ہے. حضرت شبلی اتنے بڑے حاکم ہونے کے باوجود خیر نساج رحمۃ اللہ علیہ کے سفارش کے باوجود سری سکتی سیزمی تعلقات خیر نساج ان کے مرید پیر بھائی نے بھیجا ہے لیکن ان کی دھیان چھوڑ دی. ایک پورا مہینہ گزر گیا. ایک مہینے کے بعد حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ جانے لگے. ابھی رہا گیا داخل ہوئے تھے کتابوں میں. نئی نئی حکومت چھوڑی تھی سبادر ہو رہے تھے حکومت میں مجھے روکنی نہیں کرنی. ابھی وہ چیز تھی بیچ پہ کہ میں نہامت کا ہاتھ رہا ہوں. یہ ارے جنہیں بتا کے پوچھتے ہیں ہمیں کہاں جا رہے ہو پتا سنا کہ کون میرے خان پاس کہاں جا رہے. پورا مہینہ حضور گزر گیا کوئی کرامت ہی نظر نہیں آئی. یہ ستیہ شکی کہہ رہے کوئی کرامت ہی نظر نہیں آئی. فرمانے لگے اس پورے مہینے میں ہمیں تم نے کوئی ایسا کام دیکھا کہ نبی نے کیا ہو اور ہم نے نہ کیا ہو. اتنی بات کر کے نکال دیا شبلی کو کیا بات کر نکال دیا. اب یہاں ادا دیکھنا جملہ پورا ہو گیا جو تمہارا دریا تھا تمہاری شبلی رحمۃ اللہ علیہ ایک ماہ کے بعد پھر جنگل میں پھٹے پھٹے آ گئے. السلام علیکم جناب بغدادی رحمۃ اللہ نے وعلیکم السلام تو کیا دیا ہاتھ پکڑ کے گھما دیا. کیوں یہ تربیت ہے یہ سمجھ نہیں آئے گی. یہ پیر سمجھے گا کہ وہ ایسا کیوں کرے. وہ پھر چلے گی واپس حضرت شبلی مہینے کے بعد پھر آ گئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت تیسرے مہینے پھر آ گئے شبلی رحمۃ اللہ علیہ. اب میرا جملہ سننا یہ ادائے ہیں یہ ابھی سال میں پیسے ادائے ہیں. جب وہ ہاتھ جھٹکنے لگے گا کہتے ہیں جنابی بغدادی سے آپ تو کہتے ہو کہ میں سنت کے خلاف کام تو نہیں کرتا. یہ ہاتھ جھٹکنا کون سی سنت ہے؟ یہ ہاتھ جھٹکنا تو پائے ہوئے بس کیا مسکراہٹ آئی ہے جنابی بغدادی کا مطلب ہے؟ آپ نے سینئر سے لگا تو مانے کہ میں تیرے دل سے وہ ہاتھ طبیعت کا جراثیم ختم کرنا چاہتا ہوں کہ وہ تیرے دل میں ہاتھ طبیعت کا جراثیم نہ رہے. ورنہ ہم جانتے ہیں اللہ کا جلا کر. تو بھائی یہ عالم ان کے چار چہرہ مبارک دربار میں داخل ہوئے. دس بندوں نے پکڑ کر آپ کے سر کو دبایا. گردن کی پتلی تھی ناک میں سے خون نکل آیا پر گردن نہ جھکا پا. تو ہندو بیٹھا ہوا اتنا متاثر ہوا آپ کے جذبے سے اور حقانیت سے جہانگیر نے کہا فوراً پکڑ کے ان کو لے جاؤ. ہندو کھڑا ہوا جی میں لے جاؤں ان کو اپنے قلعے کے اندر قید کر دوں وہاں سخت نظر رکھوں گا. گاندھی نے کہا تم لے جاؤ. لے کر گئے تو پیچھے سے شورش تک جاؤ گی. محافظ خان خان اعظم صدر صدر جہاں مشتبہ سب کے سب بغاوت ہو گئی. اللہ فضل لشانو جہانگیر نے آدھا دیا کہ ان کو جہاں سے پکڑ کے چلا ہے گوال یار کے اندر بند کر دیا جائے. یہ 25 مائل 24 مائل دور ہے پہاڑی کے اوپر سب سے سب کا نار پڑا کلے میں جا کے بند کر دیا گیا. آپ نے کلے میں پہنچ کے حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت ادا کرتے ہوئے کلے میں بھی تبلیغ کرنا شروع کر دی. جیل کے اندر بھی کئی لوگوں کو مرید بنایا بنایا جو دشمن تھے وہ بھی آپ کے ماننے والے آپ کے مرید بن گئے اور ادھر سے خان اعظم محبت خان انہوں نے بغاوت کر دی. بغاوت کا گیت تو جیلم آپ نے سنا ہوگا لاہور کے حضرت صاحب کو معلوم ہے. جیلم کے دریا کے اوپر لڑائی جہانگیر اور محبت خان لڑائی شروع ہوئی. اب وہ جنرل ہے کمانڈر ان چیف ہے کوچ کو جانتا اس نے ایسا کیمپرا بدلا جہانگیر بھی پکڑا گیا نور جہاں بھی پکڑی گیا تو جہاں بھی پکڑا گیا تینوں کے تینوں پکڑے گئے تینوں گرفتار ہو گئے. یہ بتا رہا ہوں بند کر دیا اندر بند کیا تو لیٹر لکھا کیلا گوالیار کے اندر تلا گوالیار نے حضرت کو پیرو مرشد بادشاہ بھی قید ملکہ بھی قید وزیر خبیص بھی قید سب قید آپ تشریف لائیے اور تخت پر بیٹھیے. اب بتاؤ ہم ہوتے آپ کا کیا تھا تو ہندوستان کا تخت اکبر بادشاہ کے پاس خالی ہے اور آپ کے سارے فوجی سارے جنرل آپ کے مرید فوج آپ کے ساتھ ایران تک آپ کے ماننے والے. اب اگر کوئی مدعا ہوتا تو فوراً تخت پہ بیٹھ جاتا تاریخ چینج ہو جاتی. آپ نے کلے کے اندر سے جیل میں سے خط لکھا محبت کا تجھے تین آدم دیتا ہے بادشاہ کو تخت پہ بیٹھا اور اسی طرح ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جیسے پہلے کھڑا ہوتا تھا پر سجدہ مت کرنا. یہ ہے مجھے اسی وقت چھوڑا جہانگیر کو چھوڑا نور جہاں کو چھوڑا تخت پہ بٹھایا آگے یوں کھڑے ہوئے جیسے کھڑے ہوتے تھے. کہا میں سجدہ تو میں نہیں کرتا لیکن ایک بات تجھے دکھا دوں جہانگیر جس کی تو مخالفت کرتا تھا اسی تیر کی آڈر کی وجہ سے میں نے تیرا سر قلم نہیں کیا تجھے میں نے دوبارہ تخت پہ بٹھایا. اب جہانگیر کی آنکھ کھلی ہوش آیا چلے گا حضور کو بلاؤ کلا کے نکالو وہ واپس آئے تو میں ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں میرے میں خدمت کرنا چاہتا ہوں. آپ کو آڈر پہنچا کے بادشاہ نے آڈر دے دیا کل ایسے نکلو فرمانے کے میں نہیں نکلوں گا جب تک شرطیں پوری نہ ہوں گی. یہی اللہ کا یوسف علیہ السلام نے کہا تھا جب بادشاہ نے کہا آپ آئیے دربار میں آ جائیے ذرا دیکھو نا کیسا مجھے دیدا ہر کبھی کا اثر پڑ رہا ہے. آپ کی بادشاہ ویٹ کر رہا ہے آج بھی بادشاہ ویٹ کر رہا ہے. کافی بادشاہ نے بندے بھیجے اور یوسف علیہ السلام نہیں آئے تھے آج بادشاہ نے بندے بھیجے مجھے دل کسانی نہیں آئے. کیا لگے شرط ہے کہا کیا شرط یہ ہے بادشاہ گائے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرے گا ایک. دوسری بات دربار کے اندر دروازے کے اوپر ایک مسجد بنائی جائے گی. باقی باتیں میں اور سجدہ کوئی بھی دربار میں نہیں کرے گا. اور جتنی مسجدیں گرائی گئی اور مندر بنائے گئے میں یہ نہیں چاہتا کہ مندر گراؤ لیکن جتنی مسجدیں گرا کے مندر بنائے گئے تو ہم دوبارہ مسجدیں جو ہیں وہ بنائی جائیں اور شریعت کا آدر کر دیا جائے اور یہ جتنے حرام کام تم نے شروع کیے ہیں یہ سب کے سب روک کے جائیں. اس نے کہا حضور میں سائن کرتا ہوں میں مانتا ہوں جو آپ فرمائیں گے وہی ہوگا ایک دفعہ میرے پاس تشریف لائیے. حضور وہاں سے قوالیار کے قلعے سے چلے کشمیر پہنچے. اب آ جائیے غریب صاحب کے علاقے میں کشمیر پہنچے شہر مسلم کیا اور اللہ کشمیر پہنچے جہانگیر نے ادب کیا کھڑا ہو کے رستے میں استقبال کے لیے پہنچا مجدد ثانی جہانگیر کے دروازے میں پہنچے. جہانگیر جو ہے ایک دن دو دن تین دن بڑا عرصہ جہانگیر کے دربار میں رہے. سب سے پہلے جہانگیر نے اپنے ہاتھ سے گائے کو ذبح کیا اس گائے کے گوشت کے کباب بنائے لے. محفوظ کر دی بادشاہ بیٹھا ہے مجدد ثانی نے اللہ کا نام لے کے کباب جو ہے وہ گائے کے گوشت میں کھائے. ایران ہو گیا گائے کا گوشت بادشاہ نے حرام نہیں کیا سب لوگ کھایا کرو اور گائے جو ہے اس کا گوشت ملے گا تم لوگوں کو. ابھی حال ہی میں حیدرآباد میں یہ بڑی گزری ہے حیدرآباد انڈیا کی بات کر رہا ہوں وہاں کسی نے بڑی ابھی معلوم نہیں ہے سچویشن کا وہ مجھے معلوم ہے وہ گائے صبح کر ڈالے مسلمانوں نے ہندوؤں نے غصہ ہو گیا لڑائی شروع ہوگی کرفیو لگنے کا بھی اندیشہ تھا. لیکن میں ایک کلپ دیکھ رہا ہوں کہ ہندوؤں نے کیا کیا کسی مسلمان نے گائے صبح کی تھی اس کا سارا گوشت اٹھایا رکشے میں ڈالا رکشے میں ڈال کے لے گیا تو گندے ڈالے میں پھینک رہا تو وہ پورے کسی نے پتہ نہیں اپنے نہیں بھر کے ڈال دیے فیس بک پہ گائے بھی دے رہا تھا مسلمانوں کو اور گائے پکڑ کے گندے نالے میں پھینک رہا. تو اگلے بندے نے کہا اور ظالم تو اپنی ماں کی کتنی ادب کر رہا یہ گائے اگر مسلمان کھا جاتا تو سب زیادہ ہوتا تو ماں اٹھا کے گندے نالے میں پھینک رہا یہ ماں کا ادب ہے اور دیکھیے کتنی ماں کو کیا کتنی وہ ماں اٹھا کے گندے نالے میں پھینک رہا اور ساتھ مسلمانوں کو گالی دے گالی خود کو دے اگر مسلمان کھا جاتا تو تین اچھی جگہ پہ ماں پہنچتی اب کہیں ماں گندے نالے میں گر گئی. اس لیے کہتے ہیں شرک انسان کی مت مار دیتا ہے. یہی وجہ ہے شاید ہندو رام اور ہنومان کا منظر کٹھا نہیں بناتے ورنہ مسئلہ بن جائے ہنومان کا الگ بنا دیتے ہیں اور اگر کسی جگہ اکٹھا بن گیا رام اور ہنومان کا مندر اور کسی کی بیوی گم ہو گئی اور وہ گیا رام کے پاس، رام کرپا کرو میری بیوی مل جائے، تو رام کہے گا وہ ہنومان کے پاس جا میری بیوی بھی اس نے لے ڈھونڈ کے دی تھی، خدا کا خوف کرو یار، اللہ بھلا کرے ان مجددوں کا، اللہ بھلا کرے ان لوگوں کا جنہوں نے شرک سے ہم لوگوں کو بچا لیا، شرک سے بچا لیا، اور چائنا والا اور نواب بنا، ہم کو پتا چائنا چائنا زندہ باد، چائنا نے کہا انڈیا والوں تمہارا بھگوان 100 روپے کا تھا، میں تمہیں 5-5 روپے کا دوں گا، میرے 5-5 کا لو، میرا بری بات سنا، انڈیا کے اخباروں میں خبریں آ گئیں، غریب کا ایک ہی ہنر تھا گلی محلے کا، وہ بھی چائنا نے چھین لیا، تو دیکھو جس کا بھگوان 5 روپے کا ہوگا وہ تمہیں 10 روپے کیسے دے گا، اگر کسی آدمی کا 100 روپیہ گم ہو گیا اور وہ بھگوان کے پاس جائے اور بھگوان خود ہو 5 روپے کا، اے بھگوان کرپا کرو میرے 100 روپیہ میرا گم ہو گیا، بھگوان کے کا دفاع ہو جاؤ، میں خود پاس کا ہوں، صرف انسان کی مت مار، اس لیے مشرک کا چہرہ دیکھو گے تو تم لوگوں کا روح اور جس نظر کرے گا جیسے اس کا شرک سے بچ جاؤ، یہ شرک بہت بڑی بیماری ہے، مجھے میں پڑھ رہا تھا کہ ہم مسلمان کیوں ہوئے، اس کے اندر میں نے پڑھا ایک ہندو کی بیوی مسلمان ہو گئی، وہ جج تھا اس کی بیوی مسلمان ہو گئی، تو پوچھا گیا کہ ہم مسلمان کیوں ہوئی ہیں، کہنے لگی میں راجستھان میں میرے خامد کی اپوائنٹمنٹ ہوئی، راجستھان میں میرے خامد جج لگے، وہاں چونکہ ہم جج تھے ہمارے پاس مسلمان عورتیں بھی آتی تھیں اور ہندو عورتیں بھی آتی تھیں، ہندو عورتیں بڑی بن سمجھ کے آتی تھیں، زیور پہننا کپڑے اچھے خوشبو لگانی میرے پاس بیٹھتی تھی، اور مسلمان عورتیں بےچاری غریب، راجستھان کے مسلمان کتنے امیر ہوں گے، چند اس دور کی بات کر رہا ہوں، تو وہ بڑی غریب عورتیں تھیں، لیکن میں یہ چیز محسوس کرتی تھی جب ہندو عورت میرے ساتھ بیٹھتی تھی نا، عجیب قسم کی بدبو آتی تھی، اور مسلمان عورتیں بےچاری آتی تھیں تو حالانکہ پرانے کپڑے اور پسینے میں شراب سرکاری ہوتی تھی، لیکن ان سے وہ مضبوط نہیں آتی تھی، تو میں بڑی تحقیق کی تو پتا چلا یہ شرک کی بدبو ہے، جو یہ نہائی دھوئی ہوئی اور خوشبو والی عورتوں سے بھی وہ بدبو آ رہی ہے، تو مجدد برطانیہ نے ایک چیز سے ختم کیا، دیکھو اب نہ ہو پتہ لگا لو، یہ دربار سے ہٹاؤ یہ چیزیں، یہ کیا تم نے لگا ابو الفضل کا، آپ کو پتا ابو الفضل پہ کیسے مرا، ابو الفضل کی گردن کاٹ دی گئی، سر کاٹ کے لٹکا دیا گیا، تو جو دین پڑھتے ہیں دنیا کی خاطر ذلیل و رسوا ہو جاتے ہیں، ابو الفضل کہ جس نے قرآن کی تفسیر بے نقطہ ہی لکھی ہے، اسے کوئی نقطہ نہیں اس کے لفظ، جو بھی وہ لفظ لکھتا ہے ایسا حرف نہیں لکھتا کہ جس کے اندر نقطہ ہو، اور پتا ہے آپ کو جو مدد کسے لیتا تھا، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے پتا ہے مدد کسے لیتا تھا، لاہور کے علماء سے مدد لیتا تھا، کہ اب اس جملے کو میں نے بیان کرنا ہے ان لفظوں میں کہ جس نے نقطہ نہ آئے، تو جمال طلبی رحمۃ اللہ علیہ حضور کے بری جی اس کی حرف کرتے یقین مجدد الفسانی کرتے یقین، تو جہاں ابو الفضل کا علم بچ جاتا تھا مجدد الفسانی اس کی رہنمائی کروا کرے، کہ میرے نبی کی تعریف ہے چلو کوئی بات نہیں ہم تمہیں بتاتے ہیں، تو جہانگیر کے دربار مسجد بنی، سب سے پہلی جماعت کشمیر کی اس دربار کے مسجد کے اندر مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے کروائی، بادشاہ ایک دن جہانگیر بادشاہ بیمار ہو گیا، کہنے لگا حضور میرے لیے دعا کیجیے، آپ نے فرمایا وضو کرتا ہوں، وضو تازہ کروں گا، لوٹا منگواؤ، اس نے لوٹا منگوایا تو لوٹا سونے کا، آپ اس سونے کا لوٹا فرمانے لگے، میری ساری تبلیغ اتنی کر کر کے پھر سونے کا لوٹا، او بھائی سونا حرام ہے، تو بادشاہ کی تعلیم دیکھو، کہنے لگا کہ حرام کیا ہوتا ہے، یہ جنگی بادشاہ پوچھے حرام کیا ہوتا ہے، تو جب بادشاہوں کو یہی نہ پتا وہ حرام کیا ہوتا ہے تو خاص حکمرانی کرے، جو تمہارے مدرسے کا پڑھا ہوا نہیں ہے وہ تم پہ حکمرانی کیسے کر سکے گا، جو جس کے پاس تمہاری تعلیم بھی نہیں ہے وہ تمہاری حکمرانی کس طریقے سے کر سکے گا، اپنے حاکم وہ بناؤ جو تمہاری مدرسے کا پڑھا ہو، حاکم اسے بناؤ جو تمہاری گلیوں میں چلتا ہو، حاکم اسے بناؤ کہ جو تمہارے معاملات کو جانتا ہو، اسے حرام کا نہیں پتا، لیکن نور جہاں پیچھے سے سمجھ گئی، اس نے فوراً بلوری یہ لوٹا جو ہے وہ پیش کیا، پانی کا پردے کے پیچھے سے آپ نے وضو فرمایا، وضو فرما کے آپ نے دو نفل پڑھے، نفل پڑھنے کے بعد آپ نے بادشاہ کے لیے دعا کی، دعا کی تو فرما لگا میرا من چاہتا ہے کہ میں سرحد واپس جاؤں، تو ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ، ایک دو دن کے بعد وہ ٹھیک ہوا، کہنے لگا حضور آپ مت جائیے ذرا رک جائیے، میرا من چاہتا ہے کہ میں بھی سرحد آپ کے ساتھ چلوں، جہانگیر بادشاہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ کے ساتھ سرحد آیا، سرحد پہنچا، آپ کے ساتھ ہی آپ کو پتا بادشاہوں کا رہنا سہنا اور ہوتا ہے، فقیروں کا اور ہوتا ہے، وہ جب گزرا تو مکان سرحد کے پھیرے میں لیتے ہیں، اس طرح کو بنا ہو گئی، کیا بول رہا جسے دل کیا بنا دیا، یہ تو امریکہ اور کینیڈا تو نہیں رہا بھائی، یہاں یہ نہیں بن سکتا، یہاں یہ نہیں بن سکتا، اور جس کا جہاں دل کرے وہاں مکان بنا دیا، پاسا لگا جاؤ مجھے سانی رحمۃ اللہ شہمت سندی کے گھر میں جاتے تو رستہ سیدھا نہیں ہے، ابھی چار ہی مکان گرے تو کسی نے روتے ہوئے کہا حضور مکان ہمارے گر رہے، ہم نے بنا تمہارے مکان کیوں گرا رہا بھائی،
یعنی بادشاہ کا آدر ہے کہ مجسم کے گھر کو جو رستہ جاتا ہے وہ سیدھا نہیں ہے, بیچ میں مکانا رہے ہیں. ہاں خود کے فرمانے لگے ہم اسی طرح ہی رہتے ہیں, ان غریبوں کے مقام یہی رہنے دو, انہیں مت جاؤ. اچھا حضور اپنا ڈیرا لگایا, ڈیرا لگا کے وہاں رہا کھانے. اب کہا مجھے سانی جامت الفرا بادشاہ اب تیرے دور کی کھانا نہیں پکائیں گے, تو کچھ نہیں کرے گا, اب جتنے دن تو رہے گا تیری ضیافت یہ اللہ کا پسند کرے گا. مجھے تو سانی جامت اللہ کے گوشت میں نے کھانا پکایا, ایسے میٹھے اور ایسے کھانے پکائے, اب پتا نہیں کون پکاتا تھا. تو کھانے پکا کے جب جنگلی کے سامنے پیش کرے کھائے تو کہ حضور اس کی ریسیپی جو ہے وہ میرے طرح مرچی کو بس بات چنتا دیجیے. حضور دوسرے دن پھر کہا جس کی ریسیپی ذرا میرے مرچی کو بتا دیجیے گا. آپ اس کو بڑھتے فرمانے کہ اچھا 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 جتنے دن زیادہ پر رہنا چاہتا تھا رہا, اس کے بعد روانہ ہونے لگا. کہنے کا حضور آپ میرے ساتھ چلیں گے؟ آپ نے فرمایا تھوڑی دیر سوچا تو شاید الہام ہوا آپ کو کہ آپ کی زندگی کچھ باقی ہے, آپ چلیے. آپ کو یہ پتا چل گیا تھا اور الہام ہو چکا تھا کہ آپ صرف 63 سال زندہ رہیں گے اور یہ 62واں سال ہے. آپ چلے 19 سال گزر چکے ہیں جہانگیر کے ساتھ رہتے ہوئے, 19 سال بادشاہ کے ساتھ رہ کے ہندوستان نے کتنا ہمارے دین کو بچایا, اور آج ہم ان کا نام کم جانتے ہیں, ہم ان کے بارے میں کم فاتحہ پڑھتے ہیں, اور اتنے بڑے عالم دین 20 سال تک جہانگیر کی فوج میں رہ کے فوج کی تربیت, جہانگیر کے ساتھ رہ کے جہانگیر کی تربیت. اب کے بنا ٹھیک ہے چلتا ہوں میں تمہارے ساتھ, کچھ کام یاد آئے. گنگا کے کنارے پہ جا کے ڈیرا لگا لیا, بڑا کیا بادشاہ ہے گنگا پہ. آپ نے وضو فرمانا تھا تو گنگا کا پانی لا کے فرمانا کہ میں گنگا کے پانی سے وضو نہیں کروں, یہ مجدد ہے اس کے ہر کام میں وضو کرتا, گنگا کے پانی سے وضو نہیں کروں. سچو کہ اس کی پوجا کرتے ہیں ہندو, اس کے اندر اشنان کرتے ہیں ہندو, اور آپ تھوڑی جی کا جا کے تحقیق کر لیجیے, میں بڑی کتابوں میں پڑھا ہندو جب گنگا کے اوپر دنیا کا سب سے بڑا میلا پانی پہ جو لگتا ہے وہ گنگا پہ لگتا ہے, پانی کے اوپر جو میلا دنیا کا سب سے بڑا پانی کا میلا لگتا ہے. اور کیسے لگتا ہے بولو, یہ سب سے پہلے جاتے ہیں اپنے پروہ کے بعد, وہ کیا کرتا ہے کہ گائے کا یورین ان کو دیتا ہے, اس سے یہ ہاتھ اور منہ دھوتے ہیں, اس کے بعد پھر چھان لگاتے ہیں گنگا کے اندر کہ اب ہم پاک ہو گئے. یہ جانے دوسرا اس لیے شاہ راہل صاحب مطلب مجھے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے کام راجا تھا, فرمایا شاہ راہل صاحب فرماتے تھے بھائی بڑے دھیان سے ہندو کی مٹھائی کھایا دو, کیونکہ ان کے نزدیک گائے کا پیشاب بھی متبرک ہوتا ہے, خوشا یہ بھی زمزم کی طرح سمجھ کے چھڑکتے ہوں. بڑے لوگوں سے میں نے سنا کوئی ہندو مٹھائی بڑی زبردست بناتا ہے, اچھا دیکھتے دیکھتے ڈیولپمنٹ تو نہیں ہوگی, وہ خدا کا خوف کیا کرو اپنے مسلمانوں کے ہاتھ ہوگی مٹھائی کھایا کرو. تو یہ شاید اللہ صاحب اللہ دعا کر احمد کروڑوں کی زندگی جو ہے سال اور بڑے, کیونکہ ایسے لوگوں کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے. اللہ فضل اشار ہو مجدد سے پانی نے فرمایا میں گنگا کے پانی سے بوتو نہیں کروں گا. ہاں حضور پھر کیا کریں, فرمانے لگے جاؤ کہیں اور سے میرے لیے پانی ڈھونڈ کر. 9 مائل دور بندہ جاتا تھا, وہاں ایک کنواں تھا, وہاں سے پانی لے کر آتا, مجدد سے پانی اس پانی سے وضو کرواتے, پھر نماز جو ہے وہ ادا کرتے. اس کے بعد جب بادشاہ اپنی جگہ پہ پہنچ گیا, آپ نے فرمایا مجھے اجازت دیجیے, میں چاہتا ہوں خواجہ مین الدین میری چشتی رحمت اللہ کے دربار پہ بھی دے دوں. آپ وہاں پہنچے, آپ نے ملاقبہ کیا علامہ غالب صاحب سے, آپ نے سماعت کیا کہ کشیم آپ کا ملازمت, آپ کو معلوم ہو جاتا تھا کہ زمین پہ کیا ہے. ایک دفعہ آپ جنوب مشرق کی جانے زور کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ گئے, سب سے پہلے ہندوستان کے اندر اگر ندیوں کے بارے میں کسی نے اطلاع دی جائے تو مجھے زیادہ سانی, ادر وائز جمہور علماء کا یہ خیال تھا پہلے کہ ہندوستان میں کوئی ندی نہیں آیا, لیکن آپ نے فرمایا کہ 3 رسول آئے ہیں اور 40 جو ہیں کئی ندیاں ہیں. یہ مجھے دلکسانی کی ایک روایت ہے, اور ایک روایت یہ ہے کہ 4 ٹوٹل آئے, یہ ایک روایت یہ. تو 3 رسول جو ہیں وہ انڈیا میں آئے, اور آئے بھی کہاں, سرہند میں آئے. یہ بات یاد رکھیے, سرہند میں ان کی قبریں ہیں, اور آپ نے قلعے میں چڑھ کے دونوں کی نماز کرائی جب مراقبہ کیا تو مجھے دلکسانی کروانے لگے کہ مجھے معلوم پڑا ہے کہ 3 رسولوں کی قبریں ہیں یہاں. جو مجھے رحمۃ اللہ نے بتایا اس کا مطلب یہ ہوا کہ انڈیا جو ہے, ہندوستان جو ہے, بڑی متبرک زمین ہے کہ ہمارے ابا آدم بھی ادھر ہی آئے ہوئے ہیں. ان شاء اللہ موقع ملا تو وہاں جائیں گے. اسی لیے سب سے بہترین مسالے جو ہیں وہ انڈیا کے ہیں پوری دنیا میں. یہ جو زیادہ تر لوگ مسلمان ہیں انڈیا سائڈ کے, یہ دریاؤں کے کنارے اور یہ تھے, یہ وہ عربی یہاں سے مسالے لے کے آتے تھے, یہاں وہ کپڑا بیچتے تھے, یہاں کے مسالے الائچی, یہاں کی کالی مرچ, یہاں کی لونگ, ایسا جو ذائقہ کوئی دنیا میں نہیں ہے, جو مسالے بھی کہتے نہیں ہے. یہ مسالے صدقہ ہے آدم کا, جب آدم علیہ السلام جنت سے آئے
تو ان کے جہاں وہ پتا تھا اس جنت کے پتے کی خوشبو کی وجہ سے آپ نے آپ کو اتنے مسالے ادا کر دیے.
سبحان اللہ.
یہ نبیوں کی چیزیں ہوتی ہیں مست کی ہوئی اور مختلف جگہوں کی جس سے بچت حاصل ہوتی ہے. تو آپ نے یہ اطلاع دی تو آپ تو خواجہ صاحب کے دربار پہ پہنچے. خواجہ کے سر پر بڑے بڑوں نے ہاتھ نہیں دی. ہاں ایک کے لیے ضروری رہا کہ خواجہ کے سر پہ ہاتھ نہیں دے. وہ فلم کا بادشاہ تھا, دنیا کا بادشاہ تھا, فلم کا بادشاہ تھا, روحانیت کا بادشاہ تھا, وہ جو بھی تھا اسے ایک مرتبہ ضرور اس در پر ہاتھ نہیں دینا پڑی ہے کہ دیکھو اصل بادشاہ یہ لوگ ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ایک انگریز نے انگلینڈ میں جا کے کہا, جب لوگوں نے پوچھا کہ بتاؤ تم نے انڈیا میں کیا دیکھا, توقع تھی کہ لال قلعے کا ذکر ہوگا, توقع تھی کہ شاید ہر مینار کا ذکر ہوگا, توقع تھی کہ شاید تاج محل کا ذکر ہوگا, کہ لگا انڈیا میں نے ایک چیز دیکھی, ایک قبر میں لیٹا ہوا سب ہندوؤں پہ حکومت کر رہا ہے. قبر میں لیٹا ہوا سب ہندوؤں پہ حکومت کر رہا ہے. اور اورنگزیب جس کو بھی مجدد کہا گیا, بات سنو, مجدد جو ہوتا ہے یہ مجدد ضروری نہیں کہ ایک سینچری میں ایک ہی ہو. ابھی لال آزاد ڈاٹ نیٹ سے جو لسٹ جاری ہوئی ہے کسی سینچری میں چھ مجدد ہیں ایسے کہ, اور کسی سینچری میں تین مجدد ہیں, کسی سینچری میں دو مجدد ہیں, کسی سینچری میں چار مجدد ہیں, کسی سینچری میں پانچ مجدد ہیں, اور جس دور میں اعلی حضرت حضور بلّہ شاہ رضافہ بریلی رحمۃ اللہ مجدد ہوئے, اعلی حضرت کے ڈاٹ کام سے یہ لسٹ نظر ہوئی کہ اس دور میں تین مجدد تھے.
سبحان اللہ.
دوسرا مجدد جسے تسلیم کیا گیا اور یوسف روحانی رحمۃ اللہ علیہ, یہ میری لسٹ نہیں ہے, اعلی حضرت کے ویب سائٹ سے جاری ہوئی. تو یہ اچانک ہوا ہے. اگر کوئی آدمی, میں نے اپنی کتاب لکھی بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس میں نے لکھا تھا امیر دعوت اسلامی مجدد مسلک اہل سنت, یہ سب سے پہلے میں نے لکھا, بڑی پرانی یہ چیز کی بات ہے. تو بھائی ایک دور میں کتنے ہی مجدد ہیں. اللہ تعالیٰ کسی کو ایک کوالٹی دیتا ہے, کسی کو دو دیتا ہے, کسی کو تین دیتا ہے, لیکن مجدد اسلامی جب تشریف لائے تو تمام اقتاب اکٹھے ہو گئے. غوث پاک بھی تشریف لائے, سب کے سب تشریف لائے, ہر ایک نے یہ کہا کہ بیگ ہم دیں گے. غوث پاک نے بھی کہا میں خرید دوں گا. ہر ایک نے کہا بیگ ہم دیں گے. سلسلہ کو رد کیا, کاغذ کیا, چیز کیا, گھر رو دیا, سب اکٹھے ہو گئے. پھر میرے نبی آ کے فیصلہ کیا تھا, سنو ضرورت نہیں, کیونکہ ان سے جس کی طرف یہ ہوتے اس کا سلسلہ پوری دنیا میں پھیلتا. آپ نے فرمایا سلسلہ تو لکش کندیا ہی چلے گا, لیکن تم جمع خاطر رکھو, جو جس جگہ اس کا نام چلے گا ہر سلسلے کو فیض ملتا رہے گا. اور آپ جب تک تھے تب تک سوربدیا, چشتیا, کاغریا, نشبدیا چاروں میں بات کرتے تھے. جب آپ دنیا سے رخصت ہونے لگے آپ نے بنا سنا, اب میرے پاس صرف دو میں بات کرنا, میرے مریضوں یا کاغریا میں کرنا یا نشبندیا میں کرنا. یا آپ وسیعت فرما کے گئے, اب کاغریا ہے تو فیض ہر جگہ. یہ مجدد جو ہیں آپ خود فرماتے ہیں, حالانکہ آپ کے دور میں شیخ عبد اللہ محدود سے دیکھ رحمۃ اللہ کے بلّہ جیون ہیں, بڑے بڑے علامہ ہیں, شیخ وزیر الدین ہیں, اور بھی علامہ بڑے مشہور ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے فیض دیا, فیض پہنچایا تو اس مجدد کے ذریعے سے پہنچایا. تو شیخ احمد سرحدی رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں پہنچتے ہیں, یہ ایسی بار بار ہے کہ جہاں بڑے بڑے بادشاہ بھی پہنچے, اور زیب آدمی جی حاضری دینے کے لیے وہاں پہنچا, بڑا یہ باقی بادشاہ پہنچا کے ذکر وہاں تھے. مجدد رحمۃ اللہ جب پہنچے تو اورنگزیب کے عالمگیر بھی پہنچا تھا. ایک دفعہ رستے سے گزر رہا ہے تو ایک نبینا کو دیکھا کہ وہ آپ کے دربار پہ بیٹھا ہوا رو رہا ہے اور دعائیں مانگ رہا ہے. آپ نے فرمایا ابھی جی کتنے عرصہ ہو گیا؟ کہا بہت عرصہ ہو گیا, میں یہاں آنکھیں مانگ رہا ہوں کہ اللہ ان کے سب کے سیاح کے عطا فرما دے, پر مجھے آنکھیں مل رہی. فرمانے لگے آپ جی میں جا رہا ہوں اندر سلام کرنے, میری واپسی کر کے آنکھیں لینا آئیں تو میں تیری گردن اڑا دوں گا. اور دو بندے اوپر بٹھا دیے. بنا لگے ہو میرے درباروں درباریوں جی, ایک آفت کے سجے ہو جائے, ایک آفت کے بندے ہو جائے. یہ آفت بھاگے نہ, کیونکہ اگر چھیرے چھوڑ کے جاتے پیچھے سے آفت بھاگ جاتا. اور آپ کو پتا جو نبینا ہوتا ہے اس کی حصے بڑی جلد ہوتی ہے. اور آپ نے ہمارا آفت بھاگے گا اور میں جا رہا ہوں خواجہ کے در کے سلام کر دے. اور عالم جی جب سلام کر کے واپس آئے تو حافظ کری بولو آپ کے واپس نہ آئی تو میں تیری فیصل اپنے ہاتھ سے لاؤں گا. اور ہم جب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ واپس آئے تو حافظ دونوں آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. آپ مسکرا پڑے, یوں اس کے اللہ کے کندھے پہ آنے لگے, حافظ تم نے پہلے دل سے دعا تو پہلے دل سے مانگتا تو میرے آنے سے پہلے ہی تیری آنکھیں تب کی آ چکی ہوتی. تو جب بندہ دل سے مانگتا رہا بتا رہا ہے. مجھے رحمۃ اللہ علیہ نے یوں مراقبہ کیا. مراقبہ کرنے کے بعد آپ کو بہت کچھ عنایات ہوئی. اس کے کے بعد جو وہاں کے مجسر سجارا انہوں نے آ کر حضور کو چادر خاص عطا فرمائی. وہ خاص چادر وہ خود ہی رکھتے تھے, وہ چادر عطا کی آپ نے, وہی علامہ صاحب نے فرمایا کہ آپ نے وہ چادر کہاں آپ نے بھیج دیتے کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو میرے قبضے کے ساتھ اس چادر کے بارے میں. آپ واپس آ گئے, واپس جب آئے تو آپ کی عمر مبارک جو ہے وہ 62 مکمل ہو چکی ہے. آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ یہاں ہو چکا ہے کہ میری عمر بھی حضور کی سنت کے مطابق 63 سال ہی ہو, جیسے میرے نبی کی تھی ویسی ہی ان کی عمر اتنی ہوگی. 63 سال 22 سفر ہوا تو 22 سفر کو آپ اپنے اباؤ اجداد کی قبروں کے اوپر گئے. آپ نے قبروں پہ جا کے فاتحہ پڑھی اور آپ کا سختی سے آپ سنو تو نہیں مانتا کہ ہمارے چیئرمین صاحب نے فضیل صاحب نے کہا کہ اصل چیز اب اصل چیز آ گئی اور میں تقریب کی اور ختم کرنے لگا ہوں. آپ نے اعلان فرمایا کوئی بندہ قبر کو چھونے گا نہیں, سختی سے آ کر تھا کوئی قبر کو چھونے گا نہیں. یہ قبر کے گرد چکر اور دھمال ڈالنے آپ نے فرمایا یہ منع, یہ سماج ہوں آپ نے سختی سے منع کر لی. کیوں؟ اس لیے کہ وحدت الوجود کی تشریح ختم ہو گئی تھی ہمارا جب سیدھے ختم. آپ فرماتے تھے سنو یہ ریاستیں اور یہ مجاہدے, تو میں نے سب سے مشکل ترین ریاست اور زیادہ سنو اب اثر خلاصہ ہے اور یہ سیلری والا سب کے لیے. آپ فرماتے تھے سنو سب سے مشکل مجاہدہ نماز ہے, جس نے خشوع و خضوع سے نماز ادا کر لی اب اس کو کسی قبلے کی ضرورت نہیں, کسی مجاہدے کی ضرورت
نہیں.
کیونکہ رب نے قرآن میں کہا انہا لکبیرۃن, انہا لکبیرۃن, یہ نماز بہت بھاری ہے. الا الخاشعین, جب خشوع ہوگا تو پھر ہلکی ہو جائے گی, ورنہ یہ بڑی بھاری ہے. تو جب تم نماز پڑھ رہے جب جب تک انسانی کا سبق ہے تبھی آپ نے نماز مس نہیں کی, اشراق مس نہیں کی, شاعت مس نہیں کی, اب ابھی مس نہیں کی, تحجد مس نہیں کی. اب ابھی میں سورہ واقعہ پڑھتے تھے, یہ اب ابھی 6 نمبر ہیں جو مغرب کے بعد ادا کیے جاتے ہیں. اب ابھی میں سورہ واقعہ پڑھتے تھے اور آپ وتر پڑھتے تھے. سن لیجیے اب یہ اصل چیز ہے, وتر پڑھتے تھے. وتر کی پہلی رقم میں سب حسما, دوسری رقم میں کوئی لائب القافرون, تیسری رقم میں قرب ہوتا. اور جب آپ دعائیں قنوت پڑھنے لگتے تھے تو قنوت شافعی کو قنوت حنفی میں ملا کر دونوں قنوتیں پڑھتے تھے. کیوں آپ سنیں گے کیوں؟ آپ حنفی تھے, مجھے تو غزانی مسئلہ کے حنفی ہیں. کسی نے کہا حضور پیار تو کرتے ہو امام شافعی سے تو پیروی کرتے ہو امام اعظم کی, یہ وجہ کیا ہے؟ آپ کو تو شافعی ہونا چاہیے کیونکہ آپ کو امام شافعی سے بڑا پیار ہے. کہنے لگے دونوں مجتہدوں کے مسائل جو ہیں میرے سامنے آئے, میں نے ریسرچ کی. ہاں تو دو حصے امام اعظم کے ساتھ تھا اور ایک حصہ امام شافعی کے ساتھ تھا. یہ علماء فکر جو ہیں یہ سمجھیں گے, آپ اتنا ہی یاد رکھیے. یہ نہیں کہ وہ جھوٹے, ہاتھ کی جو اصل تحقیق ہے وہ دیکھی گئی. وہ تحقیق دو حصے امام اعظم کے ساتھ تو میں نے سوچ لیا کہ میں امام اعظم کی پائی نہیں کروں گا زیادہ مسائل کے ساتھ. نوازی میں کبھی کبھی امام شافعی کی بات کی طرف جاتے تھے یہ مسئلہ کر حالانکہ امام شافعی کا بڑا احترام کرتے. تو دونوں قنوت ملا کر وتر میں پڑھتے وہ ادا کرتے اور اشراق کی نماز ضرور ادا کرتے, چار کی نماز جو ہے وہ ضرور ادا کرتے, تحجد ضرور پڑھتے. عید آ گئی, یہ آپ کی عید ہے, یعنی سفر محرم ذلحج. عید کا خطبہ دینے کے بعد آپ نے کہا سنو ہماری عمر پوری مکمل ہونے والی ہے, ہمیں 63 سال ملے تھے, 63 سال پورے ہونے میں چند دن باقی ہیں. میں یہ چیزیں تمہیں کہہ رہا ہوں, سنو سنت سب سے ضروری شہر ہے. سنت چھوڑ کر تم کبھی کامیاب نہیں ہوگے, سنت کو پکڑ لو. یہ وہ مجدد کہہ رہا ہے کہ جس نے ہندوستان کے تخت کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھ کے پکڑا دیا. وہ کہہ رہا سنت کے بارے میں تمہیں قیامت کے لیے پوچھا گیا. اور آج ہم لوگ, میں امریکہ میں, آپ کو ماشاء اللہ بڑے اچھے پون ہیں, میں نے امریکہ میں لوگوں کو دیکھتا ہوں, یا تم لوگ نماز بھائی یو ناٹ کم ان یور ہیڈ وائل آفنگ نماز. کہتے اسے جسٹ سننا, یہ تو صرف سننا ہے. وہ سر کو کور نہیں کرنا, بولا کہ سننا ہے. دیکھو آپ کو ٹوپی نہیں ملتی, نہ پہنو کوئی بات نہیں, آپ کو ٹوپی نہیں ملتی, آپ کے سر میں کوئی پرابلم ہے نہیں کرنا کوئی بات نہیں, لیکن حقیق کبھی نہ جانو. یہ بات ہے, ایک ہے سنت پہ عمل نہیں کر رہے, ایک ہے سنت کو حقیق جان رہے. ایک آدمی کی داڑھی نہیں ہے یہ الگ بات ہے, ایک آدمی داڑھی کی توہین کر رہا یہ الگ بات ہے, داڑھی نہیں رکھی یہ اور بات ہے, یہ نبی کے اوپر ہے. لیکن داڑھی کی توہین کی رب رب کے اوپر ہے. جواب یاد رکھنا, داڑھی نہیں رکھی یہ نبی پر ہے. داڑھی کی توہین کر دیا مسئلہ نبی کی عدالت میں نکل گیا, کیونکہ تم نے اس کے ناخون کی توہین کی ہے. اب یہ خدا کی عدالت میں پہنچ گیا. اور ایک بات جہاں رکھ کروں, یہ تم اکثر کہتے ہو السلام علیکم, وعلیکم السلام, اگر اللہ سلامی نے کہا تو السلام علیکم. اچھا السلام علیکم, وعلیکم السلام, سلام کرنا سنت ہے, جواب دینا واجب ہے. سلام کرنا سنت ہے, جواب دینا واجب ہے. یہ اکبر بادشاہ نے بدل دیا تھا اس کو بھی, اس کے دربار میں کیا ہوتا تھا, اللہ اکبر یہ سلام ہے,
آگے سے دوسرا بولتا تھا جلد جلا رہا ہوں چپن بار جلد بھی آتا تھا گڈ مارننگ گڈ ایوننگ یہ سارے ارے یہ سلام ہوتے تو السلام علیکم جو کہے یہ کہنا سنت اور وعلیکم السلام کہنا واجب آپ پوچھو علامہ غالب صاحب سے علامہ غالب صاحب واجب ضروری ہوتا ہے یا سنت وہ کیا خود میں یہ لکھا ہے کہ واجب ضروری ہوتا ہے درجے کے لحاظ سے نہیں بات کرا کہ میں تو طاقت کے لحاظ سے یہ کہ آدمی کو وہ ضروری کرنا چاہیے کرنا تو یہ نہیں چاہیے پرچا پھر یہ بتا دیجیے کہ سنت کا ثوابت کتنا ہے بولے جو السلام علیکم کہے گا اس کو 90 نیکی ملے گی جو وعلیکم السلام کہے گا اس کو 10 ملے گی
سبحان اللہ
سبحان اللہ وہ لوگ جو سنت کو حقیقی سمجھتے تھے یہاں سنت کا ثواب 90 نیکی ہے اور واجب پر عمل کرنے کا ثواب 10 نیکی ہے
سبحان اللہ
تو بھائی سنت کو کبھی حقیقی نہ سمجھنا یہ پگڑی حضور نے ٹوپی بھی پہنی ٹوپی بھی پہنا تھا یہ تو کبھی ہے لیکن کبھی کبھی پگڑی بھی پہنی ہے کیوں جب تم جمعہ کے دن پگڑی پہن کر آتے ہو تو فرشتے جو دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں وہ یوں تمہیں سلوٹ کرتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جن لوگوں نے ٹوپی نہیں پہنی یا گھنٹے سا رہے گا نہیں یہ آپ کو فضیلت بتایا جب کبھی موقع ملے اپنے نبی کی سنت کو بھی پورا کر لو ہر ایک کی آرزو ہوتی تھی کہ نبی کی سنت کو جو ہے وہ پورا کیا جائے جتنی سنن ہے اللہ کا جل شانہ 22-23 آپ نے لوگوں کو کٹھا کیا آخری دن آ گیا 27-28 علامہ صاحب نے جو ریسرچ کی ہے وہ 28 کی ہے اور 29 کو ان کی وفات میری جو ریسرچ کی وہ 27 کی ہے 28 کو ان کی وفات آپ نے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے کا دن جو ہے نماز جمعہ بھی آپ نے پڑھایا نماز جمعہ میں آپ نے تقریر کی تقریر کرنے کے بعد آپ کا تشریف آئے رات جو ہے وہ گزر گئی تحجد کی نماز آپ نے ادا کی ہے تحجد کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ جو ہے اشراق کی نماز بھی کہتے ہیں اشاروں کی آپ نے ادا کی اس کے بعد آپ یوں جو ہے وہ لیٹ گئے اور لے کے مجدد جسانی رحمت اللہ علیہ نے یوں ہاتھ رکھا یہ والا کان کے نیچے یوں رکھا اور قبلے کی جانب منہ کر کے آپ لیٹے اور ایک دم سے روح قبضے انسی سے پرواز کرنے لگی دو مرتبہ آپ کے منہ مبارک سے نکلا اللہ اللہ یہ اللہ کہا روح اللہ تعالیٰ نے واپس لے لی اور آپ کو وہی سرہم شریف میں جیسے آپ نے کہا تھا وہاں آپ کو دفنا دیا گیا اور آج پوری رحمتیں ان پر وہاں نازل ہوگی پھر جہانگیر کو پتہ چلا جہانگیر کو معلوم ہوا کہ شہانت سرحدی دنیا سے چلے گئے وہ وہاں سے چلا دار حکومت سے دار حکومت سے چل کے سرحد آیا آپ کی قبر پہ کھڑا ہو کے اتنا رویا اتنا رویا اتنا رویا وہ کہ لوگ حیران ہو گئے کہ شاید یہ اپنے باپ کے بچے پہ بھی اتنا نہیں رویا ہوگا جتنا شاہ احمد سرحدی رحمت اللہ علیہ کے جانے پہ یہ رویا واقعی ہی ہونا چاہیے اس لیے کہ جب ایک آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے تو پورا آندم مر جاتا ہے پورا آندم مر جاتا ہے مجھے دلکسانی رحمت اللہ علیہ کے تعلیمات سید وکیل صاحب نے آپ کو مکتوبات کی شکل میں دکھائی ہیں آپ کی وہ تعلیمات آج بھی موجود ہیں آپ سب کے سب لوگ ان تعلیمات کو پڑھو اور ان کو جو ہے ان کی تعلیمات اپنے بچوں تک پہنچاؤ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی علم حاصل کرنے کے بعد آگے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے تو آپ کی دعوانا الحمد للہ
میں اپنے محترم مہمان حضرت علامہ مولانا سید مختار حسین مہین صاحب بڑا مشہور ہوں کہ آپ اپنی مصروفیات میں سے آپ نے وقت نکالا اور آپ یہاں تشریف لایا ماشاء اللہ کیوں مزہ آیا نہیں آئے
سبحان اللہ
الحمدللہ ایمان تازہ ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ علامہ صاحب کی عمر میں اقبال میں صحت میں رزق میں علم میں برکت عطا ان شاء اللہ کل ہمارا پروگرام ایڈمنٹن میں ہے تو ان شاء اللہ صبح ہم نے آج 8:30 بجے قریب نکلنا ہے وہاں پر ظہر کے بعد پروگرام ہے اب ان شاء اللہ وہیں سے شام کو واپس آ جائیں گے اور پھر علامہ صاحب جو ہیں وہ ان شاء اللہ رات کے مقابلے میں آپ نے جانا ہے اپنی پشوا جانے جائیں گے اللہ محترم بس آخر میں ایک بات میں آپ ریکویسٹ کروں کہ آپ ان جو آپ نے ساری باتیں سنی ہیں کوئی یاد رکھی اور بتائیے کہ یہ ہمارا الحمد للہ اپنے سنت و جماعت کے بزرگوں میں دور ہوئی جو نبی علیہ السلام کے اسلام کے بارے میں کیا عقائد رکھتے رہے بزرگان دین کے بارے میں کیا عقائد رکھتے رہے اور معاملات میں ان کے کیا حالات تھے ان چیزوں کو بتائیے کیونکہ لوگوں کو بلا ہو جائے بہم ہو گیا ہے یا غلط فہمیاں ہو گئی غلط بارے بتا رہا علامہ صاحب کے شیر پہ اور آپ کو بہت بڑے بتا رہا ہے آخر میں ان شاء اللہ سلام السلام کا اس کا تبرک بھی ہے کھانا بھی ہے پلیز کھانا کھا کے جائیے آئیے ابھی صاحب یہ ہمارے